الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین معاف کیجیے گا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. انشاءاللہ عزوجل سلسلے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیت بجینات کی تلاوت شامل کی جائے گی، پھر نعت رسول مقبول، اور انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد مبلغین کے مدنی پھولوں کی طرف بڑھیں گے. ابھی شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطاؤں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح صبح اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت، سورہ رحمان کی آیات بجینات کی تلاوت سماعت کی گئی. آئیے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی ملاحظہ کرتے ہیں. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسے بیان سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں. والنجم والشجر يسجدان، اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں. اللہ تطغوا في الميزان، کہ تولنے میں نہ انصافی نہ کرو. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، اس میں پھل میوے اور غلاف والی کھجورے ہیں اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں. تو اے جنو انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید میں رب العالمین جل وعلا انسانوں پر فرمائے گئے احسانات کو بیان فرما رہا ہے. اس نے علم سکھایا، یہ اس کا احسان ہے. اس نے پیدا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے. اور پھر پیدا فرمانے کے بعد طرح طرح کی نعمتیں اس نے ہمارے لیے پیدا فرمائی. فرمایا گیا ہوا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ اسی انسان کے لیے پیدا کیا. رب العالمین جل وعلا نے انسان کے برتنے کا سامان پہلے پیدا فرمایا اور اس کے بعد پھر انسان دنیا میں آیا ہے. کہا گیا کہ وجود آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام. ہمارا خالق, ہمارا پروردگار, ہمیں پیدا کرنے والا رب ہے جو ساری کائنات کو بنانے کے بعد پھر انسان کو اس میں بساتا ہے. اور کیا خوبصورت نقشہ کھینچا گیا کہ وجود آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام, یہ کہکشاں, یہ ستارے, یہ نیل گون افلاک, یہ سب حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا استقبال کرتے ہیں. یہ سب پہلے سے موجود ہیں اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور نسل انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. رب العالمین جل وعلا نے ہماری ضروریات, کھانے پینے کی خوراک وہ پیدا فرمائی, ان کا بیان اس سورہ مبارکہ میں فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنو انسان کے گروہ, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری نعمتیں ہم تو شاید سوچ بھی نہ سکتے ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. پھر ہمیں بتایا گیا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو تمہارے لیے ضروری ہیں اور جو تمہارے لیے ہم نے پیدا فرمائی ہیں. بندے کو چاہیے اپنے رب سے تعلقات کو مضبوط کرے, اپنے رب سے رابطے کو مضبوط کرے, اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرے, اس کو سجدے کرے, اس کی عبادت کرے. انشاءاللہ جو انعامات الہیہ اس کو ملتے ہیں اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جسمانی غذا جو ہمیں عطا فرما رہا ہے اور ہم اس سے فربہ ہو رہے ہیں, کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر میں اور زیادہ لگ جائیں, اس کی عبادات میں اور زیادہ لگ جائیں, تاکہ ہمارا روحانی رزق بھی بڑھتا چلا جائے اور اس سے بھی ہمیں فائدہ نصیب ہو. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے قرآن کے صدقے میں ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شامل کیا جائے گا, کلام شامل کیا جائے گا. اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں اویس بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. ارشاد
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, لاج رکھے خورشید کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا
سنت سیدی علی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام شامل سلسلہ ہوا. اللہ رب العالمین جل وعلا نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے عشق رسول میں اضافہ فرمائے. سیدی علی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام پڑھتے جائیں اور ان کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے سلسلہ نغمات رضا بھی ملاحظہ کیجئے. مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے جو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے مدنی چینل پر. یوٹیوب پر اس کے متعدد سلسلے اویلیبل ہیں, جو چاہیں کلام رضا سمجھنا چاہیں وہ یوٹیوب کے ذریعے سے بھی ان سلسلوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, اپنے موضوع کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں. آج کا موضوع ہے سمجھ نہیں آتا کیا سمجھ نہیں آتا اور کیا سمجھنا ہے. کچھ یہ بات کریں گے, ہمیں اپنی ناکامیوں کے اسباب سمجھ نہیں آتے, ہمیں پتہ نہیں لگ پاتا, سمجھ نہیں آ پاتا. بہت سی باتوں کے شکوے ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی ان شکووں کا حل سمجھ نہیں آتا. اولاد بگڑ رہی ہے, اس کا شکوا ہے, اور ضرور شکوا ہے, بجا ہے اگر بگڑ رہی ہے, لیکن بات پھر یہی کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا. میں تو اپنا سارا وقت دیتا ہوں, پوری توجہ دیتا ہوں, والدہ بھی بیچاری لگی رہتی ہے, دادا دادی نانا نانی سب بچے کو سمجھاتے ہیں, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیوں بگڑ گئی, سمجھ نہیں آتا. اسٹوڈینٹس کو دیکھ لیجئے تو ان کا کہنا ہے کہ جناب ہم تو بڑی محنت کرتے ہیں اور کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ اٹینڈ کرتے ہیں, اس کے باوجود کیا پڑھایا جا رہا ہے, سب اوپر سے جا رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. جو ملازمت پیشہ افراد ہیں, کاروباری افراد بھی یہ کہتے ہوئے آج کل سنائی دے رہے ہیں کہ جناب بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, جتنا کما سکتے تھے, جتنی کوشش کر سکتے تھے پوری کر لی, لیکن پورا نہیں ہو رہا, مال آتا ہے کہاں جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا. تو یہ کیوں سمجھ نہیں آتا اور ان کے پیچھے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ جو شاید ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا, ہم ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. انشاءاللہ عزوجل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ون لائنر آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ آج گفتگو یہ کرنی ہے کہ سمجھ نہیں آتا. آپ کیا کہتے ہیں معاشرے میں پھیلی ہوئی اخلاقی برائیاں ہیں یا کسی کی ایک دم ترقی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ریزن سمجھ نہیں آتا, یا کچھ اگر سمجھ میں آتا ہے تو اپنے اپنے طور پر ہم بیان کر سکتے ہیں. مبلغین کا تعارف آپ سے کراتا چلوں, میرے دائیں جانب موجود ہیں رکن شورا ابو ماجد مولانا شاہد اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ, اور میرے دل کے قریب بائیں جانب موجود ہیں مولانا عرفان مدنی دامت برکاتہم العالیہ. اللہ کریم جل وعلا ہمارے مبلغین کو سلامت رکھے, نعت خانوں کو سلامت رکھے, مدنی چینل کے ناظرین کو سلامت رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. پہلے سوال میں رکن شورا کی طرف بڑھانا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ اس پر کچھ ہمیں ارشادات ملے, کچھ بدری پھول ملے, کہ یہ جو ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ بس سمجھ نہیں آتا, ڈسکشن شروع کرتے ہیں لیکن اس کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ اس جملے پر ہوتا ہے کہ بس چھوڑو یار سمجھ نہیں آتا, تو اس کے حل کے لیے ہمیں کیا اسباب اختیار کرنے چاہیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یہ جو بات ہے کہ سمجھ نہیں آتا, یہ ایک عوامی جملہ ہے اور بعض اوقات تو واقعی سمجھ نہیں آتا اور بعض اوقات سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے, یا پھر جو ہے وہ اپنی جھیم مٹانے کے لیے اعتراف غلطی نہ کرنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ ایک اس پر غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسی ہم بات کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا اور ہم سمجھ رہے ہوں تو یہ تو حقیقت کے خلاف ہو جائے گا, اور ہر وہ بات جو کہ حقیقت کے خلاف ہو وہ جھوٹ قرار پاتی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ کہہ کر جو ہے وہ جھوٹ کے مرتکب ہو رہے ہوں اور یوں گناہگار ہونے کی صورت بھی ہو سکتی ہے دینی کنسپٹ کے اعتبار سے, تو اس پر غور و فکر کرنے کی حاجت ہوتی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے ہی بچانا ہے, غلطی ماننے اور اعتراف غلطی کرنے کی طرف ہمیں آنا ہوگا. اور ایک بات حقیقت ہے کہ انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل بنی آدم خطاعون وخیر الخطائین التوابون.
اللہ اللہ,
کہ بنی آدم میں ہر ایک جو ہے وہ خطا کار ہے, یعنی ہم لوگوں کے بارے میں ظاہر یہ بات ہے کہ اور لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اپنی, اور توبہ کے لیے جو اپنی غلطی کو ان توبہ کا پہلی جو توبہ کی بات ہے وہ یہ ہے, شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کرے. تو واقعی جو ہے وہ ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ بات جدا ہے, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے خالد بھائی کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ صفائی پیش کر رہے ہوتے ہیں, جیسے یار میں نے یہ تو کہہ دیا تھا لیکن آپ کے اس کہنے سے میں نے یہ کہا,
میں غصے میں آ گئے اور میں نے آپ کی اس بات پر مجھے غصہ آیا اور جو ہے وہ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی, یہ بات پھر آپ کو بری لگ گئی.
صحیح.
اچھا بعض اوقات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سوری, معافی معاف کر دیں, سوری مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے چھوٹے دل کے مالک ہیں کہ آپ اتنی جلدی ناراض ہو جائیں گے, سوری بہت 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 معذرت, بہت بہت معذرت. یعنی یہاں پر ہم جو ہے وہ اگلے سے معافی بھی مانگ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ اپنی غلطی کا بھی اعتراف کر رہے ہیں, لیکن جو میں نے غلطی کی ہے اس کا قصور وار صرف میں نہیں ہوں,
آپ
جناب آپ بھی ہیں.
ٹھیک.
اب خالد بھائی یہ بتائیے کہ جب ہمارا یہ ذہن ہوگا, پہلے اولاً تو ہم غلطی مانتے نہیں ہیں, اور اگر ہم غلطی مان لیتے ہیں تو پھر اس غلطی کرنے کا جو سبب ہے وہ دوسرے کو گردان رہے ہوتے ہیں, جس بیچارے کا دل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. تو بتائیے کہ اس سے جو ہے وہ تعلقات کیسے بہتر ہوں گے؟ پھر واقعی ہمیں کہنا پڑے گا کہ سمجھ نہیں آتا فلاں ناراض کیوں ہے. بھی ناراض اسی لیے ہے نا کہ آپ باتیں ایسی کرتے ہیں, آپ کا ذہن ہی ایسا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے جی مدنی چینل کے ناظرین, کہ جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو گویا اس کے دل کے اندر ایک آگ سلگ رہی ہوتی ہے, اور یہ جب اس طرح ہو جاتا ہے تو یہ آدمی ایک قلعے کی مانند ہو جاتا ہے. اب اس قلعے کے اندر داخل کس طرح آدمی ہو سکتا ہے؟ اچھا ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ اس قلعے کا دروازہ بھی چھوٹا ہے, تو اب اس دروازے کے اندر داخل ہونا ہے, دل جیتنا ہے, تو پھر جھک کر ہی گزرنا پڑے گا.
کیا بات.
تو کسی کا دل جو ہے وہ جیتنا یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں اگر غلطی ہے تو غلطی ماننی ہوگی, اچھا پھر بہتر انداز سے ماننی ہوگی, پھر اس کی دل جوئی کے لیے, دل جیتنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کچھ ہمیں قدم بھی بڑھانا ہوگا انشاءاللہ عزوجل.
جو انا ہے اس کو بھی تو فنا کرنا
جی ظاہر ہے, یہی تو بڑی چیز ہے کہ ہماری انا جو ہے وہ رکاوٹ آ جاتی ہے.
بہت بڑی رکاوٹ.
جب آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی بات ہو جائے, اور یہ تو کہنا آسان ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا رشتہ دار ہم سے ناراض کیوں ہے, سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ہم سے دور کیوں بھاگتے ہیں, سمجھ نہیں آتا لوگ ہماری عزت کیوں نہیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم خود چیک کر لینا اپنے آپ کو کہ ہم کتنے لوگوں کو عزت دیتے ہیں, کتنے لوگوں کا مان رکھتے ہیں, کتنے لوگوں کا دل جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, کتنوں کو خوش کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو جب ہم خود ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے تو پھر ہمیں یہ کیسے سمجھ آئے گی؟
صحیح.
تو یہ سمجھ آنے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو تو سمجھنا ہوگا نا, اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا, اپنے انداز کو, اپنے اخلاق کو چیک کرنا ہوگا. جو ہے وہ دوسروں کو عزت دینے کے تعلق سے, مقام دینے کے تعلق سے, اہمیت دینے کے تعلق سے سوچنا ہوگا, تو پھر انشاءاللہ عزوجل سمجھ بھی آ جائے گی.
سمجھنے کے لیے سمجھنے کا ذہن بنانا پڑے گا. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ بندہ اپنے کو سمجھ نہیں آتا تو پھر وہ بندہ سمجھ میں آئے گا بھی نہیں, وہ ڈکشنری سے آپ نے لسٹ سے ہی نکال دیا. بہت سے لوگ اپنی زندگی میں لاؤ بالی پن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے اس طرف دھیان نہیں کرتے. عرفان بھائی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہے اور فیملی کو لیا جناب گاڑی لے کر ساتھ نکل گئے, دھیان ہی نہیں ہے کہ کب کہاں فیول ختم ہو جائے گا, کوئی لاسٹ ٹائم گاڑی ٹھیک کروائی تھی, مکینک کا وزٹ گاڑی نے کب کیا ہے. لیکن جب لے کر نکل گئے تو پھر بیچ روڈ پر کھڑے ہو کر وہ یہی کہتے سنائی دیتے ہیں, مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں, اور صداؤں میں یہ بھی صدا ہوتی ہے یار سمجھ نہیں آ رہا, صحیح نکلے تھے اچانک گاڑی خراب ہو گئی, سمجھ نہیں آ رہا کیسے فیول ختم ہو گیا. وہ چیک پہلے کر لینا تھا, لیکن لاؤ بالی پن یہاں تک کھڑا کر دیتا ہے ہمیں لا کے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بات وہی ہے کہ جب ہم تک جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں کہ اس کا سبب کیا ہے. اب جو مین روڈ پر پہنچ گیا, جب گھر سے نکلے تب تو فیول چیک ہی نہیں کیا, اور جس طرح فیملی بھی ساتھ ہوتی ہے بعض اوقات روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم ہوتا ہے کہ پاس ایک گزرا بھی ہوتا ہے نا, ایک پیٹرول پمپ گزر گیا, لیکن ذہن ابھی ہوگا وہ ہمارا جو مزاج ہے نا لاؤ بالی پن کہ اس کو مینج نہیں کرنا چیزوں کو, اور وہ بس اب ٹھیک ہے ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں. حالانکہ سم ٹائم وہ ہوتا ہے ریزرو بھی لگ چکا ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے کہ اب اس نے ختم ہی ہونا ہے
جی,
لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی اس نہ سمجھنے کی کیفیت کو کہہ لیجیے کہ پھر اس میں بندہ اس کا پھر شکار ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب اس طرح ہوتا ہے پھر خود بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جی. اگر اس وقت بھی کوئی سمجھ جائے نا کہ بھی آئندہ ایسا نہیں کروں گا تو پھر بھی اچھا ہے.
بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں جو شاید ڈیوٹی ناظرین ہوں گے, جو ابھی ڈیوٹیز کے لیے اپنی روانہ ہونے والے ہوں گے, تو چیک کر لیں آج تو کم از کم گاڑی راستے میں نہ رکے, اور دیکھتے ہوئے چلیں کہ کہاں سے فیول لے لینا ہے اور ہمیں آسانی ہوگی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے.
ایسا ہی ہے, اور اگر چلیں ایک مرتبہ ایسا ہو گیا تو اب بندہ اب سمجھ جائے کم از کم آئندہ کے لیے احتیاط کی جائے کہ اور ابھی اپنے نظام کو یوں دیکھ لیا جائے جو چیز اس مرتبہ نقصان دے رہی ہے آئندہ کم از کم نقصان نہ دے. تو وہی بات وہی ہے کہ ہمیں خود کو سمجھنا ہوگا. اگر میں یہ بات نہیں سمجھوں گا تو پھر لوگ سمجھائیں گے آ کر کہ ذرا آپ سمجھ لیجئے.
ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں جو گاڑی روک کر بےچارا کھڑا ہوا ہے, یہ وہ ایک پرابلم ہے جو ہو سکتا ہے کئیوں کے ساتھ نہ ہوتا ہو, تو انہیں تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہو, کیونکہ جو میرے سرکل میں افراد ہیں ان میں سے میں کئی ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں, ایسے افراد بھی سرکل میں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے پرابلم نہیں ہوتے
جی,
وہ پہلے سے ہی ویل مینج ہیں اور ساری چیزوں کو اپنی درست کر کے رکھتے ہیں. لیکن بہت سے افراد بس چل سو چل والا حساب ہے ان کا, بس گزر رہی ہے تو گزاریں گے, اور جب ختم ہو جائے گا فیول تبھی پتا چلے گا ہاں اب ختم ہو گیا ہے, یا جب گاڑی وہ کہیں ہچکولے لینے لگتی ہے تو اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں یار اب تو ڈلوائی لینا چاہیے. مجھے ایک لکما یہ بھی دیا گیا ہے, یہ بھی مجھے بتایا گیا, اس سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی بائک کی ٹنکی کھول کے ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ہلا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں تک تو جائے گی, اور ان کا اندازہ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے درست اندازہ انہوں نے لگا لیا ہے. شاید بارہا کا تجربہ ہمیں یہ کرواتا ہوں, تو بارہا ایسے تجربے کرنے سے تھوڑا سا بہتر یہ بھی ہے کہ پلان بی بھی تیار رہے, اگر خدا نہ خواستہ راستہ میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس کو ہم اچھے انداز سے حل کر سکیں. یہ تو ایک وہ بات تھی جو ہماری جنرل ڈسکس میں ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کے اسباب مل جاتے ہیں. روڈ پر اگر کوئی شخص گاڑی روک کر کھڑا ہوا ہے اسے فیول دینے والا مل جاتا ہے, لیکن استاد صاحب بعض مسائل ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو راہ چلتے حل نہیں ہوتے
جی,
بعض ہمارے مسائل فیملی کے ہوتے ہیں, جناب کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اس کا طریقہ کار کوئی تھا نہیں, جب بچے تھے تو اسکول گئے, تھوڑے سے بڑے ہوئے کالج کی طرف چلے گئے, اور بڑے ہوئے یونیورسٹی چلے گئے, اور وہ ایک اسٹوڈنٹ لائف کا جو سرکل چل رہا ہوتا ہے وہ چلایا, اس کے بعد پاس آؤٹ ہوئے جاب لگی, اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ شادی کر دی گئی. اس سارے پیریڈ میں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ گھر گرہستی کے طور طریقے لڑکی یا لڑکی دونوں کو ہی سکھائے جائے. پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی شادی ہو گئی اور اب دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو قبول نہیں کر رہے, وہ کہتی ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتا اور وہ کہتی ہے مجھے ان کا مزاج سمجھ نہیں آتا. اس طرح کے جب مسائل چلتے ہیں تو پھر یہ دونوں یا تو آپس میں لڑ کر بالکل جب لاوا پھٹنے والا ہوتا ہے تب گھر والوں کے سامنے آتا ہے یا ان افراد کے سامنے آتا ہے جو بیچ بچاؤ کر سکتے تھے, یا پھٹ چکا ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے. یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچ جاتی ہے, اور اس مسئلے کو اگر ہم بیچ میں ہی حل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے؟
دیکھیں یہ گھر چلانا یہ بھی ایک پوری سائنس ہے, اور شریعت نے ہمیں جا بجا اس بارے میں جو ہے وہ ہدایات دی ہیں, اور آپس میں رہنے کے تعلق سے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے تعلق سے اور دل جوئی کرنے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ جس طرح رہا کرتے تھے کہ آپ کے آل خانہ فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آل خانہ کے لیے بہت جو ہے وہ کریم تھے, کرم کرنے والے تھے, مہربانی فرمانے والے تھے اور نرم دل تھے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ نرم دل ہونا چاہیے, اور یہ بنیادی چیز ہے. صرف مرد کو ہی نرم دل ہو یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ جو گھر والی ہے اس کو بھی نرم دل ہونا چاہیے, اور دونوں جانب سے ہی جو ہے وہ نرمی کا برتاؤ ہوگا تو محبتیں بڑھیں گی, اور آپس کی جو تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کا جو ہے وہ علاج ہوتا چلا جائے گا. اور اگر ہم ڈیپلی غور کرتے ہیں تو یہ باتیں چھوٹی ہوتی ہیں
جی.
ہم انہیں کنکر کہہ سکتے ہیں
صحیح.
لیکن کنکر چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب پاؤں کے نیچے آتا ہے اور پاؤں میں جوتا بھی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ زیادہ اس محسوس ہوتا ہے. گھر کے اندر بعض اوقات آدمی جو ہے وہ ننگے قدم بھی چل رہا ہوتا ہے تو باہر تو پھر جوتا پہن کر جائے گا
جی.
لیکن گھر کے اندر تو عمومی طور پر آدمی ننگے قدم رہتا ہے. تو یہاں دونوں کی مثال اس لیے دی ہے کہ گھر کے اندر جو چھوٹا مسئلہ بھی ہوتا ہے یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. یعنی بانسبت جو ہے وہ باہر کے کہ باہر تو جو ہے وہ آدمی پھر اپنا ذہن بنا چکا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بیگانے ہیں یہ جو ہے وہ میری بات کو یا میرے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتے. لیکن گھر والے تو جانتے ہیں. اچھا خیال کس نے کرنا ہوتا ہے؟ ماں نے ہی میرا خیال کرنا ہے, میرے والد نے ہی میرے بارے میں سوچنا ہے, میری بیوی نے ہی جو ہے وہ میرا خیال کرنا ہے, میری بہن, میرا بھائی, یہی تو ہے میرا سب کچھ
جی.
تو یعنی قریبی رشتہ داروں کی طرف سے اگر دکھ پہنچتا ہے تو وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے.
صحیح.
تو اس لیے ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر گھر والوں کے ساتھ اور صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا حق میرے ساتھ کسی نے کیا سلوک کیا, دونوں طرف سے چل رہی ہوتی ہے. تو آدمی سے اچھا باہر آدمی پھر بھی ذرا تھوڑا وہ کہتے ہیں بندہ بن کے رہو
جی.
تو باہر تو آدمی جو ہے وہ ذرا ٹھیک بن کے رہتا ہے کہ معلوم ہے کہ جناب میں کچھ کروں گا تو فوراً جواب ملے گا. گھر میں یہ کہتا ہے کہ یہ تو اپنے گھر والے ہی تو ہیں, کوئی بات کہہ دی تو کیا ہوا, وہ بھی تو مجھے کہتے رہتے ہیں. تو بات جو ہے وہ دیکھیں چھوٹی ہے
جی.
لیکن اس کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی جو ہیں وہ پھر پتنگڑ بن جاتی ہے نا, بات کا پتنگڑ بنا دیا
صحیح.
تو یہ کیسے پتنگڑ بنا؟ بات شروع ہی تو پتنگڑ بنا نا
صحیح.
تو اس لیے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے انداز اپناتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے کا جو ہے وہ کچھ دل خوش ہو رہا ہے یا جو ہے وہ دل ناراض ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے, یوں رویوں پر بھی تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر دو افراد اپنی زندگی کی گاڑی آگے نہیں چلا پا رہے تو رویوں پر مزاج پر غور کر لیا جائے. لیکن اس سب ایک یہ بات بھی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ وقت ساتھ گزاریں گے تو پھر مزاج سے ہم آہنگی ہو جائے گی. جب انداز یہ ہو کہ گھر آنا ہی سونے کے لیے اور پھر صبح اٹھ کے پھر چلے جانا ہے. ماں یہ بےچاری کہہ رہی ہے کہ مجھے وقت نہیں دیتا جب سے شادی ہوئی ہے, اور جو شادی پر آئی ہے وہ بیچاری کہتی ہے کہ ہمارے لیے تو وقت ہی نہیں ہے. اب یہ جو ایک شکوا ہے کئی جگہ ویلڈ ہوتا ہے, سالڈ شکوا ہوتا ہے کہ بات تو درست ہے, جب وقت گھر میں دے ہی نہیں رہے تو یہی ہوگا. کیونکہ پرانی لائف تو وہی تھی نا جس طرح ابھی میں نے ایک سرکل عرض کیا, اس کے بعد ایک مزید چیز ایڈ تھی کہ جناب دوستوں میں جا کر بیٹھنا ہے. وہ دوستوں کے لیے جو ٹائم تھا دوست بولیں گے یار شادی ہو گئی تو ہمیں بھول ہی گیا, تو اس تانے سے بچنے کے لیے بھی دوستوں میں ہی بیٹھنا ہے. اور وہ جو ساری فیملی سسٹم ہے فیملی ٹری ہے اس کو ڈسٹرب کیا ہوا ہوتا ہے.
دیکھیں دونوں آپ نے جو ہے وہ دو چیزیں بتائیں, باہر کے دوست اور گھر والے. باہر کے دوستوں کو تو وقت دیا جا رہا ہے لیکن گھر والوں کو وقت نہیں دیا جا رہا. یہ قیامت کی نشانی یوں بھی بیان کی گئی کہ جب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے والد کی تو عزت و احترام نہیں کرے گا لیکن جو ہے وہ اپنے دوستوں کا عزت اور احترام کرے گا, ان کو تو وقت دے گا. یعنی خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے, گھر والوں کو اپنے والد کو وہ وقت نہیں دے گا, مقام و مرتبہ نہیں دے گا. تو یہ تو اب یوں سمجھیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے والدین کو اپنے والد صاحب کو وقت دینا چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو یہ گھریلو رشتے ہیں یعنی سگے رشتے ہیں, واقعی یہ سگے ہیں اور ان کا مقام جو ہے وہ دوستوں کے رشتوں سے زیادہ ہے. شریعت نے بھی ان کو زیادہ اہمیت دی ہے, ان کا درجہ زیادہ ہے. حقوق العباد میں جب پہلی بات آتی ہے تو وہ والدین ہی آتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کے بعد جو ہے وہ بر الوالدین والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. یعنی اس سے والدین کے مقام و مرتبے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ وقت ان کو دینا یہ بھی ان کا تو حق ہے نا, کہ جب ہم یعنی انہوں نے کتنا ہمیں وقت دیا اب وہ بوڑھے ہو گئے تو اب ہم ان کو وقت دینے سے جو ہے وہ پلوتے ہی کر رہے ہیں کہ ہم اس اپنے بچپنے کو دیکھیں کہ جب ہم توتلی توتلی گفتگو کیا کرتے تھے اور بعض اوقات ایک سوال پھر دوسرا سوال پھر تیسرا سوال ہر سوال کا جواب ہمیں ملتا تھا اور آج جب والدین کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ابھی تو ایک بات کی ہے اس کا میں نے جواب دے دیا ہے اب دوبارہ آپ نے یہ بات شروع کر دی ہے اور اب بس بھی کریں آپ اب اتنی باتیں آپ کیے جا رہے ہیں تو اس طرح کا رویہ جو ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے اور گھر والوں کو جو وقت دینے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے واقعی گھر والوں کو وقت دینا چاہیے اسی سے جو آپ نے سوال کیا تھا نا مزاج سمجھنا کہ مزاج جب تب سمجھ سکیں گے کہ جب ان کو وقت دے سکیں گے
ٹھیک
اچھا اس میں دونوں افراط و تفریط ہے
جی
کچھ لوگ اپنے جو ہے گھر والوں کو اتنا وقت دیتے ہیں اتنا وقت دیتے ہیں گھر والے تنگ آ جاتے ہیں کہ اب یہ جائے جاب کرے کچھ کما کر بھی لائے اچھا اب آپ کا وقت نہیں چاہیے آپ سے جو ہے وہ ہمیں اپنا نفقہ چاہیے
یعنی آپ اپنا وقت قیمتی بنائیں اور وہ قیمت ادھر لائیں
جی جی تو ایک یہ ہے کہ وقت ہی نہیں دیتے چلے جاتے ہیں اب اتنا بھی کیا کمانا کس کے لیے کما رہے ہیں آپ جو کما رہے ہیں وہ آپ نے اتنا ہی کھانا ہے کتنا ہی کما لیں آپ نے اتنا ہی کمانا ہے جتنا آپ کا پیٹ ہے کتنا آپ کا پیٹ ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں آپ دو روٹیاں کھا لیں گے چلے تین کھا لیں گے چار کھا لیں گے اچھا پھر جو ہے وہ آپ نے اتنا ہی پہننا ہے جتنا آپ کا بدن ہے چلے چھ فٹ آپ کا بدن ہے چلے پانچ ساڑھے پانچ ہے چار فٹ ہے جتنا بھی ہے اتنا ہی پہنے گے نا جتنا آپ کا بدن ہے
ٹھیک
ہے اور جو ہے لیکن آدمی کس کے لیے کماتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے البتہ ایک بات ہے اپنی حرص کے لیے کماتا ہے امیر علیہ سنت نے جو ہے پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں لیکن امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہوئے سوچے کہ گھر والوں کے لیے کما رہا ہے یا جو دل کے اندر ہرس ہے اس کے لیے کما رہا ہے سوچ کر بات کرے کہ یہ جھوٹ نہ ہو جائے کہ جو اپنے دل کے اندر ہرس جمع ہے ہرس ہے اس کے لیے کماتا چلا جا رہا ہے چلے عمومی طور پر آدمی یہی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں ذرا جو ہے وہ گھر والے خوشحال ہو جائیں جو حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں لیکن اچھا یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کما رہے ہیں جن کے لیے کما رہے ہیں ان کو وقت تو دیں ان کو آپ کے مال کے ساتھ ساتھ آپ کے وقت کی بھی حاجت ہے آپ کے بچوں کو آپ کے وقت کی حاجت ہے تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو گھر والوں کو حاجت ہے تاکہ ان کا دل بہل جائے وہ بھی تو انسان ہے ان کے دل میں بھی جو ہے طرح طرح کی باتیں طرح طرح کے خیالات آتے ہوں گے تو ان کی دل جوئی کے لیے آپ ان کو وقت دینا ہوگا اور والدین کو وقت نہ دینے کے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے بھی مثال دی کہ جناب اب تو اپنی بیوی کا ہو کر رہ گیا ہے پہلے وقت دیتا تھا لیکن جو ہے وہ اب سارا وقت اپنی بیوی کے لیے ہے اور پھر جو ہے وہ ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیوی نے یہ میری بہو نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے عمومی طور پر یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے
مجھ پہ کروا دیا ہے بچے پہ کروا دیا ہے اس کا دماغ پھیر لیا ہے
تو یوں جو ہے وقت نہیں دیں گے تو پھر یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب کیا کریں گھر جاتا ہوں تو جھگڑا نظر آتا ہے میری والدہ اور میری بیوی آپس میں جھگڑ رہی ہوتی ہے تو اس جھگڑے کے اندر آپ کبھی برابر نہیں آپ بھی اس جھگڑے کے برابر کے حصہ دار ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ بیلنس رکھا ہوتا دونوں جگہ جو ہے اچھا بعض یہ بھی کہتے ہیں عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جو کما کر لاتا ہے اپنے ماں باپ کو دے دیتا ہے اپنے بھائی بہنوں کو دے دیتا ہے بس اس نے تو جو ہے وہ اپنے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا ایسی عورتیں شکوا کر رہی ہوتی ہیں حالانکہ عورت کو ایسی بات شکوا نہیں کرنا چاہیے ایک تو یہ اپنے شوہر کی نافرمانی بھی ہے
جی
اور جو اپنے شوہر کی نافرمان عورت ہوتی ہے اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے ان کے لیے تو جہنم کی وعید ہے دوزخ کی وعید ہے اللہ پاک ایسی عورت سے ناراض ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ ایک بات تو عورت کو یوں بھی نہیں کہنی چاہیے لیکن اس میں شوہر کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے والدین کو دے رہا ہے والدین کو وقت دے رہا ہے مال دے رہا ہے تو اپنی بیوی کو بھی تو دے اس کے بچوں کا بھی تو خیال رکھے بیلنس رکھے بیلنس بہت ضروری ہے گھریلو جھگڑوں کے اندر بیلنس نہ رکھنے کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں جب بیلنس نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو یہ کہنا پڑے کہ سمجھ نہیں آتی گھریلو جھگڑوں کا حل کیا ہے
سر مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ بیلنس رکھنا کیسے ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتا.
رکن شورا کی بات سے وہ بات نکل رہی تھی, ذہن میں آ رہی تھی کہ ہمیں نا کچھ چیزیں پہلے سے سمجھنی ہوں گی. کچھ کام شادی سے پہلے کرنے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ لاؤ بالی پن کا دور آتا ہے, یقیناً آتا ہے, لیکن اس کے بعد زندگی میں کوئی ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے کہ اب آپ کی شادی کرنی ہے, کچھ آپ نے کمانے کی طرف جانا ہے, پہلے والدین کچھ کہتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں, تو جہاں اس کو دیگر چیزیں ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ کما کر لاؤ, بچی کو سمجھایا جاتا ہے گھر کو کیسے مینیج کرنا ہے, گھر کو سنبھالنا کیسے, اگر گھرستی اس کو سکھائی جاتی ہے, اس کو سینہ پرونا سکھایا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک جو مذہبی جو پوائنٹ ہے اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ سکھانا ہوگا اپنے بچوں کو, نوجوان یعنی اپنے لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی سکھانا ہوگا کہ جو آپ کی نئی لائف گویا شروع ہونے جا رہی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے ایک عورت نے جب آنا ہے اس نے خالد بھائی اپنا وہ گھر چھوڑ کر آنا ہے جہاں اس کے ناز اٹھائے جاتے تھے, اس کے سب نخرے اٹھاتے تھے, بھائی والد بہنیں والدہ, اب اس وہاں محبتیں اور شفقتیں لے کر وہاں اٹھا اس کی اٹھائی جاتی تھی, اب وہ موو کر کے اس گھر میں آ رہی ہے, یہاں اب اس کے لیے گویا اجنبیت کا ماحول ابتدان ہوگا.
صحیح,
یہاں پر اب یہ جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تو وہ شریعت والے سے دیکھے کہ عورت کے حق شریعت نے مجھ پر کیا لازم کیے.
یعنی یہ تو پھر شادی سے پہلے ہی سیکھ,
یہ شادی سے پہلے اس کو سمجھنا ہے نا, یہ سمجھنا ہوگا اس کو.
اصل میں عرفان بھائی ایک بات یہ بھی ہے, بات آپ بہت پیاری کر رہے ہیں اور میں اس کو چاہوں گا کہ بڑھائیں, لیکن ساتھ یہ بھی بات ایک ایڈ ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ بچہ سب کچھ کرے, لیکن ایک ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمر آتی جائے گی, عمر بڑھتی جائے گی, یہ سیکھتا چلا جائے گا, اس کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. وہ جب سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے تو ایک غلط تجربے کے بعد, کیونکہ ایک غلط تجربہ ایک درست سبق دے کر جب جاتا ہے تو پھر وہ اگلی مرتبہ کے لیے صحیح بات سمجھ میں آتی ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسی پریکٹس تو نہیں کی جائے گی, اور اسلام اور دین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہیں پر محدود ہو کے رہ جاتے ہیں کہ جناب دین تو ہمیں نماز پڑھنا سکھائے گا نا, دین ہمیں زکوٰۃ دینا سکھائے گا, حج کرنا سکھائے گا, روزے کے مسائل بتائے گا. زندگی تو انسان نے اپنے پیروں پر خود ہی گزارنی ہے, اس کا تو خود ہی تجربہ کرنا ہے.
یعنی یہی جو نے بات کی, ہم نہ صرف وہی اسلام کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں جی. اپنی سوچ کے اعتبار سے سوچتے ہیں نا اسلام کو, ورنہ اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو اسلام تو بچے کی پیدائش سے بھی پہلے کے معاملات سے لے کر اور موت اور اس کے ماں باپ کے جو حکام ہے سب بتاتا ہے, اس میں تو پوری زندگی آ جاتی ہے. اب یعنی اسلام, آپ بتائیں کہ کون سا ایسا زندگی کا پہلو اس کے بارے میں اسلام رہنمائی نہیں کرتا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہمیں دیا گیا, رول ماڈل دیا گیا, اور اس کی خصوصیات میں سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے وہی رہنمائی فرمانے والے ہیں, والد ہونے کے اعتبار سے, بیٹا ہونے کے اعتبار سے, شوہر ہونے کے اعتبار سے, بھائی ہونے کے اعتبار سے, سپاہ سالار ہونے کے اعتبار سے, افراد کے سربراہ ہونے کے اعتبار سے, گھر کا ایک ممبر ہونے کے اعتبار سے, تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے رول ماڈل ہے. تو ہم اسلام کو اگر اس جہت سے اگر سیکھنا چاہیں گے نا تو اتنا مواد موجود ہے, باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح زندگی شادی سے پہلے کے معاملات کو ہمیں کیا کیا چیزیں پر لازم ہو جاتی ہیں, نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, نفقے کے مسائل, اولاد کے مسائل, کوکو زوجین کے ٹاپکس باقاعدہ اس کتابوں میں مینشن کیے گئے ہیں. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا, جب تک ہم اس جہت کو اس طرح نہیں لیں گے, اس پہ اس کو سٹڈی نہیں کریں گے, اس کو پڑھیں گے نہیں, تو پھر بعد میں یہ کہنا پڑے گا سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر ہم یہ پہلے سمجھ لیتے کہ جس طرح دیگر چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں کہ بھائی گھر کو مینیج کیسے کرنا ہے, بالخصوص بچی کو سمجھایا جاتا ہے نا, والدہ تربیت کرتی ہے, اس کی دادی جان ہوں جو بھی بڑے ہوتی ہیں وہ تربیت کرتی ہیں کہ بیٹے گھر میں یوں رہنا ہے, گھر کو سجانا سنوارنا یوں ہے, شوہر کو یوں ریسپیکٹ دینی ہے, تو وہاں ایک مذہبی پہلو جو ہے اس کو بھی ساتھ بتانا چاہیے. اور بالخصوص جو میں بات کر رہا تھا کہ جو شوہر ہے اس کو اس طرح مینیج کرنا ہے کہ اس کی والدہ کا اپنا رتبہ ہے, شریعت نے اس کو بہت حق دیے ہیں, اس کا رتبہ بالکل زیادہ ہے بیوی سے. اب اس کو شادی کے بعد بالخصوص ایک خاص توجہ اپنی ماں کو دینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں,
صحیح,
اس ہم گھر کے ہم دونوں آپ اس گھر کی فرد ہیں
جی.
تو اب وہ جو پیار سب کا والدہ کا والد کا بھائیوں کا اب یہ اس لے کر یہاں میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کیسے آپ کو ریپرزینٹ کروں اپنے دیگر فیملی ممبرس کے سامنے کیسے لاؤں کہ اس کا بھی حق ہے یا آپ کے فیملی ممبر ہے
صحیح.
تو یہ اس کو سمجھایا جائے کہ آپ میری والدہ آپ کی والدہ ہیں
صحیح.
میرے والد صاحب گویا آپ کے والد صاحب ہیں تو اس طرح اب ہم نے مل جل کر اپنے اس گھر کو اور خوشگوار بنانا ہے اور اس کے لیے کچھ باتیں ہمیں آپس میں بعض اوقات کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے
صحیح.
کہ اگر کوئی بات والدہ فرما دیں تو جس طرح آپ اپنی امی جان کی باتوں کو اگنور کر دیا کرتی تھی یا بھی کچھ اگنور کریں گی تو ہمارا گھر اچھا چلے گا تو صحیح. یوں باتیں اگر سیکھ لی جائیں گی پہلے سے تو پھر بعد میں شاید یہ نہ کہنا پڑے کہ سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے مینج کروں.
یعنی یوں ہی کہا جائے گا نا کہ اخلاقیات اور معاملات دونوں کا تعلق جانبین سے ہوگا
جی.
کہ مطلب اگر میں بھلائی کروں اور یہ چاہوں کہ دوسرا مجھ سے بھلائی کرے تو میں نے بھی تو کچھ بیج ایسا ہی بونا پڑے گا نا جس کا پھل مجھے اچھا نصیب ہو.
یہ بالکل اخلاق عالیہ کی تعلیمات دین اسلام نے دی ہے. اور آپ نے ایک بات کی تھی کہ دین اسلام عبادت کی جو ہے وہ کا حکم دیتا ہے تو وہاں پر حسن معاشرت کا حکم بھی دیتا ہے
ماشاءاللہ.
اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین.
اللہ اکبر.
کیا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ
سبحان اللہ
اور شیطان کی جو ہے پیروی نہ کرو اتباع نہ کرو کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
اللہ اکبر.
تو ہمیں جو ہے وہ اسلام میں مکمل داخل ہونا ہوگا اور اسلام جو ہے وہ ہمیں جہاں پر عبادت کا حکم دیتا ہے وہاں پر حسن معاشرت کا حکم بھی دیتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تو ایک زبردست بات لکھی کہ جس طرح عبادت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے وہاں پر حسن معاشرت سیکھنا یہ بھی فرض ہے.
اللہ اللہ
کہ انسان جو ہے جہاں پر نماز روزہ حج زکات کے مسائل سیکھ رہا ہے وہاں پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کرنا ہے معاشرے کے اندر کس طرح حسن سلوک کرنا ہے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ کس طرح بہتر ہونا چاہیے یہ سیکھنا بھی فرض ہے.
اللہ
اور ظاہر ہے کہ جب ہم حسن معاشرت کے بارے میں علم حاصل کریں گے اللہ پاک کے احکامات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر ہم حسن سلوک کرنے والے بن جائیں گے. اچھا بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں کسی وجہ سے ہم جذبات میں آ جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور واقعی یہ انسان جو ہے خطا کار ہے اور انسان سے ایسی خطا ہو جاتی ہے. جب کبھی ایسا ہو جائے تو پھر ہمیں معذرت بھی کرنی چاہیے اسے کہتے ہیں معافی تلافی. یعنی عام طور پر یہ لفظ ہے معاشرے میں مدنی چینل کے ناظرین نے سنے ہوں گے معافی تلافی. تو یہ معافی تلافی کیا ہے؟ معافی مانگنا تو یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور دوسرے سے معذرت خواہ ہوں کہ جو میں نے کیا میں اس پر معذرت خواہ ہوں. اور تلافی یہ ہے کہ جو اگر کوئی حق لیا ہے کسی کا تو اس کی حق کی ادائیگی بھی کریں.
صحیح.
قرض لیا ہے تو قرض دے کر تاخیر جو کی ہے اس کی معافی مانگے نا.
صحیح.
اب قرض تو نہیں دے رہے اور معافی مانگے چلے جا رہے ہیں تو اس طرح تو معافی نہ ملے گی اس کا دل تلاش تھوڑا ہوگا جی
تلافی نہیں ہو پائے گی.
جی جی تو تلافی بھی ضروری ہے نا کہ اگر جو ہے وہ ہم نے غلطی کی ہے تو معذرت کے ساتھ ساتھ ہو اس کے لیے کوئی اس کی پسند کا کوئی تحفہ بھی پیش کر دیں اور پھر جو ہے وہ مسکرا کر جو ہے وہ معافی مانگے تو مسکرا کر مانگے. تو اسی طرح تلافی ہوتی ہے نا. معافی تلافی کا سلسلہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بڑھ جائے
جی
شروع ہو جائے صحیح معنوں پر جو ہے وہ معافی تلافی ہو تو پھر انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ حسن معاشرت کے ایسے پھول کھلیں گے کہ جس سے ہمارے جو ہے وہ مشام معطر معمبر بہت کچھ ہو جائے گا ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا. کہتے ہیں دل باغ باغ ہو گیا تو واقعی پھر جو ہے وہ حسن معاشرہ جب ہم کریں کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو لوگ بھی پھر ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ نہ جانے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مجھ سے ناراض کیوں ہیں سمجھ نہیں آتی لوگ مجھے ویلیو کیوں نہیں دیتے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے. اچھا پھر ایک اور بات کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی میرا گریڈ کیوں نہیں بڑھا.
فرمائیے نا رکھ نے بات فرمائی ہے
ارشاد.
آپ اس بات سے سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات نا ہم جب کسی کا شکوا کر رہے ہوتے ہیں کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پتا نہیں کیوں ہو رہا ہے فلاں کام اتنی اس نے ایسے کیوں کر دیا ہے اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے ہمارا سمجھنا نہ ہو. ہم اس کو سمجھتے نہیں ہوتے، ہم صرف اپنے پہلو سے اپنی فہم کے اعتبار سے تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی، فلاں کے ساتھ فلاں کا حق ہی نہیں دیا جا رہا، بیچارہ دیکھو وہ وہاں بھی وہ بات کر رہا تھا، اس نے اس کو بھی بولا، وہ سمجھ میں تو آتا ہے یار معقول بات ہے، لیکن چونکہ ہمیں دوسری جانب کی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم اپنے فہم میں اپنی دانست میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، باقی تو سب کو دے دیا گیا اس کو کیوں نہیں دیا گیا، حالانکہ جب اس طرف کی بات بھی سامنے آتی ہے پھر بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کس کے ساتھ کوئی خاص طور پر کوئی
زیادتی
کی جا رہی ہو، یہ اصل میں آپ تک بات مکمل پہنچی نہیں، آپ نے مکمل سمجھا نہیں، اگر آپ ان کی طرف کی بھی سن لیتے تو پھر شاید آپ یہ کمنٹ نہ کرتے کہ اس کو کیوں نہیں دیا جا رہا سمجھ میں نہیں آ رہا،
ایسے بالکل جانی بہن کی بات جب پتا ہو اور وہ بھی درست پتا ہو، کیونکہ جب میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا اپنی بات پیش کروں گا تو وہی پیش کروں گا نا جس میں میری غلطی نہ بنتی ہو یا کم سے کم بنتی ہو، میں یہ تھوڑی لاؤں گا کہ جناب میری یہ غلطی ہے اس لیے میرے ساتھ یہ رویہ برتا جا رہا ہے اور مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تو میرا مقدمہ ہی ختم ہو گیا کہ میری غلطی ہے، تو یہی کہا جائے گا بھائی غلطی ختم کر کے آؤ۔ لیکن ایک اور بھی تو کام کیا جا سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ جب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا گریڈ کیوں نہیں بڑھا رہا جا رہا، میری سیلری کیوں اپنی ہو رہی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی سیلری بڑھا دی گئی ہے اس پر بھی تھوڑا سا غور کر لے کہ اس کی کیوں بڑھائی گئی۔ لیکن میں اس جملے کو کہتے ہوئے یہ بات بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ تو کہہ دیا جائے اس سب کہ اس کی بڑھا دی گئی تو اس پہ غور کر لے اس کا کام اچھا ہوگا، لیکن اس میں بھی ایک منفی پہلو یہ آتا ہے کہ نہیں ان کی تو اس لیے بڑھائی گئی ہے حضرت آگے پیچھے رہتے ہیں،
تعلقات ہیں،
تعلقات کی وجہ سے ذاتی مفادات ان کے ہوتے ہیں، ان سے اور بھی کام نکلوائے
ہر بات پہ جی کہتا ہے اور جو ہے وہ بس انہی کی مان رہا ہوتا ہے، بڑی جو ہے ریسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے، تو اس کا یہ جو انداز ہے نا خوش آمدی انداز ہے تو اچھا پھر ایسی باتوں پہ خوش آمدی ہونے کا اور جناب چاپلوس ہونے کا اور جناب جو ہے وہ جھوٹی تعریفیں کرنے کا، کتنے الزام تو جس کی جو ہے وہ گریڈ بڑھ جاتا ہے ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں
جی،
جو کتنے گناہوں کا تو ارتکاب ہم یوں کر لیتے ہیں۔ اچھا اگر ہم ایسی بات کریں گے اپنا یہ ذہن بنائیں گے اور ہماری اس ذہن کی معلومات
جی
وہ گریڈ بڑھانے والوں کو ہو جائے گی تو وہ مزید بدزن ہو جائیں گے، یعنی ہم جو ابھی تو ہمارا گریڈ نہیں بڑھا، چلیں ایک سال کے بعد کچھ عرصے کے بعد تو بڑھ سکتا ہے، چانس تو ہے نا، لیکن ہم اپنا چانس یوں بھی گنوا دیتے ہیں اور اپنے اچھا اس میں ایک اور بات بھی خالد بھائی ہوتی ہے کہ ایسی گفتگو کر کے ہم اپنے آپ کو ڈسارڈ کر رہے ہوتے ہیں
جی،
اپنی ہمتوں کو اپنی جو آگے بڑھنے کی ایک جستجو ہے اس کے اندر رکھنا ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، تو یہ اپنی ہی ترقی کو ایسی بات کر کے ایسا رویہ اختیار کر کے ہم جو ہے وہ روکنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا گریڈ کیوں نہیں بڑھ رہا، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے
ماشاءاللہ،
اور اگر کسی کی بڑھ گئی ہے تو یہ کہنے کے بجائے کہ اس کی کیوں بڑھا دی، اس کے یہ کر دیا، اس کا وہ کر دیا، وہ کرنے کے بجائے اپنی بات کر لیں۔ آپ بات کرنا چاہتے ہیں خالد بھائی
جی،
تو میں اپنی بات کروں نا کہ جناب میرا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میری یہ خدمات ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں اور میرا گریڈ بڑھا دیں، بس اتنی بات کریں
جی،
دوسرے کی نہ کریں کہ جناب اس کی کیوں بڑھا دی، اگر یوں کریں گے اس کی تو بڑھ چکی، اس کی کم ہونے کم تو نہیں ہوگی،
سائن ہو چکی اس کی،
لیکن اب ہماری ہو سکتا ہے کہ نہ ہی بڑے ایسی باتیں کر کے،
اس سب یہ بھی مسئلہ ہے، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی کیوں بڑھا دی اور اس کے ساتھ اس طرح کا کیوں ہو گیا، تو ہم دیکھیں کہ شاید وہ ایفرٹ زیادہ کرتا ہو، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی تو بڑھے گی نا بھائی، ان کی کیوں نہیں بڑھے گی، یہ تو ہر بات میں جی کرنے والے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ ایک شخص ہو جس کو آپ اپنے پاس امپلائی رکھیں اور وہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو، آپ اس سے کہیں کہ بھائی مجھے پانی چاہیے تو وہ پانی لا دے، آپ اسے کہیں کہ جناب یہاں بیٹھ جاؤ تو وہاں بیٹھ جاؤ، اسے کہیں کہ تھوڑا انتظار کرو ابھی مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ رک جائے اور اگلی مرتبہ کہ آپ کے جملے کا انتظار کر رہا ہو، آپ بھی کہیں گے یار بندہ تو اچھا ہے جو کام کہہ رہا ہوں وہ کر رہا ہے، لیکن اگر آپ نے امپلائی رکھا ہے کسی کو، آپ نے اپنا ملازم رکھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پانی لا دو تو وہ جناب کھولتا وہی پانی لے آئے، اسے کہیں کہ جناب چائے لا دو، وہ ٹھنڈی چائے لے کر آ جائے، تو مجھے بتائیے آپ کیا کریں گے اس کا؟
ہر بات میں اپنی رائے دینا شروع کر دیں، آپ نے تو یہ کہا ہے لیکن اگر یوں کر لیجیے تو یوں نہیں ہو جائے گا، انہیں کہا یہ کام کر دیں، اچھا اگر یہ کام وہ دوسرے بھائی کر لیں تو میرا خیال ہے اچھا کر لیں گے، تو جناب آپ کو کس لیے رکھا گیا ہے
مشورہ دینے کے لیے؟
یعنی خام خواہ ایسی توجیحات کر کے ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی ان کے سکلز واقعی ہوتی ہیں لیکن اس کا مس یوز زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہی سکل کو جیسے وہ اس کے سامنے ایک اصول سامنے آ گیا کہ اگر آپ نے اس فیلڈ میں امپروو کرنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا، آپ کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کرنی ہیں، یہ کورسز آپ کو کرنے ہیں، تو بجائے یہ کہ آپ ان کورسز کی طرف توجہ دیں، اپنے مطالعہ کو فوکس کریں، آپ کس طرف جا رہے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کو کیوں کر دیا گیا، تو نیگیٹیوٹی ختم کیجئے اور پوزیٹیوٹی لائیے اور یہ اپنا ذہن بنائیے اس حوالے سے کہ میں کس طرح اس اپنے گول کو اچیو کر سکتا ہوں جو نصاب میرے سامنے ہے، میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں، مطالعہ شروع کر دوں، جو کورسز میرے ذمہ لگائے گئے ہیں ان کو کرنا شروع کر دوں، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا
انشاءاللہ۔ بندہ اپنی کوشش کرے، ایفرٹ بڑھائے گا تو انشاءاللہ نتیجہ اچھا آئے گا، اور اللہ کریم جل وعلا حقدار کو حق دینا اس کو پسند فرماتا ہے، جو حقدار ہے اس کو حق دیا جائے، جان بوجھ کے جاتی نہ کی جائے، اور اگر کی جائے گی کریں گے، کسی کا حق دبائیں گے تو جو دینے والے ہیں، جو سیلری بڑھانے والے ہیں، گریڈ بڑھانے والے ہیں، وہ بھی بےچارے اللہ رب العالمین جل والا کی بارگاہ میں تو کم از کم جواب دے ہوں گے، اسی طرح بیجا مطالبہ کرنے والے بھی جواب دے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرمائے۔ کالز اور میسیجز کا مجھے بتایا جا رہا ہے، اور ایک میسیج میں نے پڑھا تو بے ساختہ لبوں پر مسکراہٹ اس لیے آ گئی کہ لکھا ہوا ہے ندیم التاری فرام حافظ آباد، ذرا میسج سنیے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں، پیارے خالد بھائی، سمجھ نہیں آتی کہ آپ اشفاق بھائی کا کلام کملی والے محمد کیوں نہیں سناتے۔
واہ، یہ بھی ایک ہے نا سوچ کے، سمجھ
نہیں آتی یہ ایسا کیوں ہو رہا۔ اچھا، اس کلام کی فرمائش پہلے بھی آئی تھی، ہم نے میسج پڑھا بھی تھا، لیکن وہ ڈیو ٹو سم ریزن کچھ وقت بالکل اینڈ کی طرف تھا تو اس لیے ہم شامل نہیں کر سکے تھے، تو آج سمجھ جائیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو شامل کر لیں۔ کال سنائیے جی۔
میرا نام محمد عامر تاریخ، بابل مدینہ کراچی، لالی گاہ واسس کر۔ ماشاء اللہ، چار پانچ دن سے مدنی چینل کھلے اکثر لیلا دیکھتا آ رہا ہوں، بہت پیاری پیاری ٹرانسمیشن جاری ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے، سمجھ نہیں آتا، بعض لوگ اچھی بات سمجھاؤ تو کہتے جاؤ یار تمہیں کیا پتا، ہمیں سب پتا ہے، ہمیں مت سکھاؤ۔ اگر کسی کو دینی بات سکھا دو تو وہ سب سے بڑے عالم بن جاتے، پھر کہتے ہمیں شریعت مت سکھاؤ، ہمیں شریعت آتی ہے، ایسے ایسے سوالات لے کے کھڑے ہو جاتے، پھر ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو برائے کرم رہنمائی فرمائے کہ ہم کیسے سمجھائیں، اور نعت خوانی صاحب سے نعت کی فرمائش ہے، ہمیں ایک نعت سنا دیجیے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی ہے رحمت شفیع امت۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ سوال آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن ون لائن جواب میں آپ کو اگر عرض کروں تو کبھی کبھار ہمارے سمجھانے میں بھی غلطی ہوتی ہے، اور جو ارشاد فرمایا گیا کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، اتار دینا، منوا لینا، تسلیم کروا لینا نہیں ہے، تو اس پر بھی ذرا غور کیا جائے۔ رکن شورا کی طرف چلتے ہیں، جواب لیتے ہیں۔
وما علینا الا البلاغ۔
اللہ،
یہ ذہن بنانا چاہیے کہ میرا تو مقصد صرف پہنچانا ہے، اور پھر پہنچانے کا انداز بھی اگر خوبصورت ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اگلا سمجھ بھی جائے گا،
سبحان اللہ۔
ورنہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سمجھ کیوں نہیں رہا۔
اللہ اکبر۔
تو اس لیے جو ہے سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کے سمجھانے کا انداز اچھا نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی۔
تو انشاءاللہ عز و جل سمجھانے کا انداز اچھا ہوگا۔ اچھا، پھر یہ کہنا کہ جناب مجھے سب پتا ہے آپ مجھے نہیں سمجھائیں،
جی،
تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے، بات سن لینی چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں کئی باتوں کا علم ہوتا ہے، لیکن جو سمجھانے والا ہوتا ہے بعض اوقات وہ ایک ایسی بات کرتا ہے کہ جو واقعی ہمیں جو ہے وہ نہیں ہمارے لیے ہوتی ہے۔
صحیح۔
اور ویسے بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو جب سمجھانے کی طرف آئیں گے، سنیں گے تو سمجھیں گے نا۔
صحیح۔
اپنے دل و دماغ کو ہمیں سمجھانا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ سے تو اختلاف کر رہے ہوتے ہیں نا،
جی،
کہ اب سو اب کتنا سو گے، اب اٹھو بھی، اتنی لمبی رات ہے اور سوتے سوتے جو ہے وہ 10 بجے تم سوئے، 11 بجے سوئے، اب 5 بج گئے ہیں، 6 بج گئے ہیں، اب تو اذانیں بھی ہو گئی ہیں، اب تو اٹھو. تو بازو کا تو آدمی اپنے آپ کو بھی تو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اب سو سو کر کیا کرو گے. تو لہٰذا اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کسی کی جو اچھی بات ہے وہ سن لینی چاہیے. ہفتہ وار اجتماع جو دعوت اسلامی کے جمعرات والے دن ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیانات تو بعض اوقات ہمیں بہت ساری باتیں تو پہلے سے پتا ہوتی ہیں، لیکن میں نے خود مشاہدہ کیا ہے خالد بھائی کہ اگر ہم اول تا آخر اجتماع میں شرکت کریں، یعنی جو بیان ہے بیان شروع سے ہی جو ہے وہ سنیں اور آخر تک سنیں، تو بعض اوقات مبلغ جب بیان کر رہا ہوتا ہے تو کئی باتیں ہمیں پہلے پتا ہوتی ہیں لیکن اس کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ دل پسیج جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور آدمی کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے یا یہ برائی مجھے چھوڑنی ہے. تو واقعی جو ہے وہ جو سمجھا رہا ہے اس کی بات سن لینی چاہیے. درمیان میں بات کاٹنا ویسے بھی برا ہے، اور وہ اگر وہ اچھی بات کر رہا ہے تو پھر تو کاٹنے کی شرعاً بھی اجازت نہیں ہے، اور اس کی بات سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں فائدہ ہی ہوگا، ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے.
کسی کا جملہ درد دل سے نکلا ہوگا تو وہ بالکل آپ کے دل پر تاثیر کا تیر بن کر بھی اترے گا، لیکن اس کے لیے اس کا جملہ نکلنے بھی دینا چاہیے. جب کوئی عاشق رسول، صحیح العقیدہ سنی کوئی نصیحت کر رہا ہے، کوئی عالم صاحب بات سمجھا رہے ہیں، تو اس کو بالکل سننا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس کو ہم جانتے ہیں کہ عاشق رسول ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا ہے، غلط بات نہیں کرتا، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، بھلائی کی بات بتا رہا ہے، مجھے کوئی غلط کام چھوڑ دے کہیں کہہ رہا ہے، تو سن لیا جائے، سننے میں کیا حرج ہے. سنیں گے تو انشاءاللہ ایک دن دل میں اتر ہی جائے گا. دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ کس طرح برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، کہ بہت چھوٹی سی ایک برائی دکھاتے ہیں اور بندہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، بچے اس کو دیکھنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کی طبیعت میں ایک گندگی باقی رہ جاتی ہے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنی رحمتوں و برکتوں والا معاملہ فرمائے، لیکن نیکی کی بات سمجھنی چاہیے. مزید کال.
خالد میاں، سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں. آج کے ٹاپک کے حوالے سے بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے دل و دماغ میں خدناس بھرا ہے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل چھوڑ دیا، اپنے دماغ اور اپنے زور بازو پر توکل کرنا شروع کر دیا ہے، یہ تو بہت برا ہے. اس لیے ہمارا کام خراب بھی ہو گیا ہے. خدا کی قسم، جس طرح توکل اللہ کا حق ہے، اگر ہم یقین کامل کے ساتھ جو ایمان کی بنیاد اور پہچان بھی ہے توکل اللہ کریں گے تو آپ کا ہر کام انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا. اور سب کو سمجھنے، جب کچھ سمجھنے نہ آئے تو معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ سے رجوع کر لیں. اللہ اپنے بندے کا کبھی بھی برا نہیں چاہتا. جب کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ والوں سے رجوع کریں. آج مجھے بڑے دن کے بعد شاہد میاں کی زیارت ہوئی ہے، ان کو دیکھ کے مجھے بڑا سکون، میری روح کو بڑی تسکین ملتی ہے. ان کا عاجزانہ انداز مجھے بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور دین کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن جزا.
آمین آمین آمین. حضور کوئی رپلائی؟
بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے. مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ تھا فیصل آباد میں، تو وہاں پر جو ہے وہ شرکت تھی، یوں سفر تھا اور شرکت نہیں ہو سکی، اور ان کی مہربانی ہے، محبت ہے. اور واقعی جو ہے وہ توکل کریں اور اللہ پر اپنے معاملات چھوڑ دیں تو اس سے بھی جو ہے وہ یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اللہ بہتر کرے گا. پانچویں کلاس میں جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد صاحب نے ایک جملہ، جو لفظ تھا رائے گاں، تو یعنی کلاس، پوری کلاس سے کہا کہ آپ یہ رائے گاں کو اس سے محاورہ بنائیں نا، پورا جملہ بنائیں. وہ ہوتا ہے نا، الفاظ ہوتے ہیں، جملے بنانے ہوتے ہیں بچوں کو. تو رائے گاں کا جو ہے یہ بنایا کہ اللہ پاک کسی کی محنت رائے گاں نہیں کرتا.
اللہ حکم.
اور واقعی جو ہے یہ حقیقت ہے، یہ یعنی دل و دماغ پر ثبت ہو گیا نا کہ اللہ پاک کسی کی محنت جو ہے وہ رائے گاں نہیں کرتا. میرے والد صاحب جو ہے وہ ایک فوجی ادارے میں ملازم تھے، تو کچھ معاملات ایسے ہوئے، کچھ لوگوں کی وجہ سے ان کا جو رینک تھا نا وہ بڑھ نہیں سکا. تو والد صاحب کو بڑا افسوس ہوا کہ حالانکہ بالکل میں اس پر آتا تھا، یعنی اس رینک میرا بڑھنا چاہیے تھا، لیکن جو ہے وہ فلاں فلاں کی جو ہے وہ شکایت لگانے سے میرا رینک نہیں بڑھا. ان کی پوسٹنگ بھی ہو گئی دوسری جگہ پر. تو وہاں پر جب گئے تو اللہ پاک کا کیا کرم ہوا, اسی ادارے کی جانب سے ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک ادارہ دوسرے ملک کے اندر اپنے جو اجیر ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتا ہے. تو رب کا اتنا کرم ہوا کہ ایک اچھے ملک کے اندر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی, اور جو رینک بڑھنے پر جو رقم بڑھنی تھی اس سے کئی گنا ان کے مشاعرے کے ان کی تنخواہ میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. تو اس سے یہ سیکھا کہ اللہ پاک کسی کی محنت رائے گاہ نہیں کرتا. اگر آپ کا رینک نہیں بڑھ رہا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر اللہ پر جو ہے وہ چھوڑ دیں اور اللہ پر توکل کریں, تو آپ نے جو محنت کی ہے اس کا پھل آپ کو ضرور ملے گا. آپ اللہ سے جو ہے وہ اجر کی اور ترقی کی دعا بھی کریں اور وہیں سے اپنی آس لگائیں, انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا.
اللہ کریم برکت عطا فرمائے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کا, یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا, اللہ تعالی کامیوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. جو کام کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی محنت کا صلہ عطا فرماتا ہے, اور جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے وہی ہمارا صلہ, تو میں کیا کہوں, وہ رب کی رحمت ہے, اللہ کریم عطا فرمائے. مزید کال
مدنی چینل کا بڑا پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ماشاءاللہ رکن شورا جناب حاجی شاہد صاحب دامت برکاتم العالیہ کی زیارت ہو رہی ہے. حضرت کے بڑے تجربات ہیں, موضوع بھی بڑا پیارا ہے. میری رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور جب کبھی گھبراہٹ بہت ہو, کوئی مصیبت اور پریشانی میں بندہ ہو, ایسے میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اور دشمن پریشان کر رہے ہو, تو ایسے میں کیسا قدم اٹھانا چاہیے, کیا ایسا کرنا چاہیے کہ بندہ اچھی سی زندگی جو اس کی پہلے تھی اسی انداز سے گزار سکے. مدنی پھول عنایت فرما دیجئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اوور ٹو یو. اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا ورد کرنا چاہیے جس سے قلب کو سکون حاصل ہو.
واہ واہ واہ.
اور بعض اوقات واقعی بڑی ڈسٹربنگ ہوتی ہے, آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے, حالات جو ہے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, اور ایسے لگتا ہے کہ میرے سارے ہی دروازے بند ہو رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے دشمن کی بات کی, تو بعض اوقات لوگوں کی طرف سے معاندانہ رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. لیکن زندگی کے اندر ایسے لمحے کم آتے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ اچھے لمحوں اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. یہ ضرور جو ہے وہ اندھیر نگری ختم ہو جائے گی اور روشنی نظر آئے گی. اور کوئی ورد و وظیفہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک وظیفہ جو بتایا گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ,
اللہ
یہ اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل گھبراہٹ بھی دور ہوگی اور جو ہے وہ دل کو سکون ملے گا. ایک اور حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب آپ پر کوئی اس طرح کی کیفیت آتی, پریشانی آتی, تو آپ یہ پڑھتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث.
اللہ.
تو یہ وظیفہ بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی اس کا ترجمہ خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اے زندہ اے قائم رکھنے والے, تو اپنی رحمت سے جو ہے میری مدد فرما. تو اس طرح جو ہے وہ اگر ہم اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں گے, اسی سے دعا کریں گے اور یہ وظیفہ بھی کر لیں گے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کی جو ہے وہ اس کا ورد کریں گے, تو رب کی رحمت سے ہمیں یوں جو ہے کافی سکون بھی ملے گا, اور زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ رب تعالی, اچھا جب رب سے لو لگائی جاتی ہے تو بہت سکون ملتا ہے. یہ تو
سبحان اللہ,
اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر اطمینان ہی اطمینان, سکون ہی سکون.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم جل وعلا اپنی ذات سے لو لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر بندہ غور کرے اور پھر سکون حاصل کرتا چلا جائے. اللہ کریم جل وعلا نے نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ جب ان کا ذکر کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو,
رنج میں
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے, اور یہ ان کا جنہوں نے لو لگائی, جو اپنے رنج بھول گئے اس کی بارگاہ میں, ان کی بارگاہ میں لو لگانے کے بعد یہ ان کی بھی بات ہے کہ انہوں نے لو کیسے لگائی. ہم دیکھیں کہ ہماری لو کیسی ہوتی ہے. ہم کان پہ ہاتھ مار کے اللہ اللہ کر لیں, استغفر اللہ کر لیں, کان پکڑ کے کر لیں, اور اذان ہو جائے, نماز کی طرف ہمارے قدم نہ بڑھیں. تو سوچ لیں کہ ہمارا وظیفہ یا ہمارا ورد یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، یا بس اسی طرح ہے کہ اگرچہ دوائی ہمیں پسند رہی ہے لیکن ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ یہ مرض تو دور کر دے گی. ذکر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے، رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اللہ تب ایک وہ ہے نا اپنائیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ایسی رحمت الہی متوجہ ہوگی انشاءاللہ کہ مزے کو مزہ آ جائے گا. ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات میں پھنسنے آپ پھنس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکالے گا، لیکن کوشش ایسی کی جائے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے. مولا کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. مزید کال.
محمد عرفان اتاری قصور سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ نیکیوں پر استقامت کا نسخہ بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ، اچھا سوال جی. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. نیکیوں پر استقامت نہیں مل پاتی، سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کو انشاءاللہ عزوجل ہم مزید جب سلسلے میں گفتگو کو شامل کریں گے تو شامل کرتے ہیں. ابھی میں کچھ میسیجز لے لیتا ہوں. ایک میسج یہ ہے کہ یہ کلام سنا دیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. سبحان اللہ جی. اویس بھائی فرمائشیں آپ نوٹ کرتے جائیے گا. لکھا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الرزاق خانے وال سے. آپ کا موضوع سمجھ نہیں آتا، بہت اچھا ہے، اچھا کلام کی ریکویسٹ ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. سمر عباس بھائی ہیں جھنگ پنجاب پاکستان سے، اور ان کا کہنا ہے کہ دو چار دوستوں کے درمیان ایسی بات ہوتی ہے کہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، تو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، کوئی پیارا سا حل بتا دے. دوستوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی جس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے، تھوڑی سی بات آپ کی بات میں ایڈ کروں کہ دو دوست اگر لڑ گئے، چار دوستوں میں کوئی ایسا موضوع چھڑ گیا کہ جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا، کوئی کنارا نہیں مل رہا، ہر کوئی اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے.
دیکھیے اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جب چند نوجوان بیٹھے ہیں اور کوئی حل نہیں لے کر رہا تو کسی تجربہ کار آدمی سے بات کر لیں.
واہ،
یہ جو ہے وہ مسئلہ ہے. آپ نے جو ہے وہ اچھی زندگی گزاری ہے.
کیا بات.
تو سمجھدار آدمی ہو، سمجھدار کہ جو ان کا حل نکال دے، تو انشاءاللہ عزوجل ایسے ایسے دانا لوگ موجود ہیں کہ جب جو ہے وہ حل نہیں نکل رہا ہوتا ان کے پاس آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ حل تو بالکل جو ہے ایسے لگتا ہے کہ یار یہ تو مسئلہ کچھ نہیں تھا. ہر بات کا جواب دینا ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ہر بات کا ہی کہیں کہ مجھے ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، تو اس طرح تو آپ پھنس جائیں گے. بہت ساری باتوں پر جو ہے نا بڑے بڑے علماء سے جو ہے لوگوں نے سوال کیا لیکن انہوں نے جوابات نہیں دیے، خاموشی اختیار کی، اور یعنی آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا علم کا پہاڑ ہے اور جواب نہیں دے رہے. جب وہ جواب نہیں دے رہے تو پھر اچھا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی ایسے مواقع ثابت ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور وحی کا انتظار فرمایا. تو یہ اس کی حکمت علماء نے یہی بیان کی ہے کہ جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب تو معلوم تھا لیکن جو ہے وہ وحی آ جائے گی تو ایک ہمیشہ کے لیے یعنی رب کا کلام آ جائے، دلوں کو جو ہے وہ ایسا سکون ملے گا سب کے لیے، میری پوری امت کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بن جائے گا.
سبحان اللہ.
تو اس طرح کی بہت ساری حکمتیں بعض اوقات پوشیدہ ہوتی ہیں اور ہر سوال کا جواب وہ بھی فوراً دینے میں غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے.
بڑھ جاتا ہے
کہ جب دوست اس طرح کو گھیر لیتے ہیں اور کرتے ہیں سوال اس کا جواب دو، اور اب جواب نہیں دیتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو کئی حوالے سے بچت ہو جاتی ہے، ورنہ بعض کا جھوٹ بولنا پڑے گا. اچھا پھر جھوٹ بولیں گے تو بعد میں جو ہے وہ جھوٹ پکڑا بھی جائے گا.
صحیح.
کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو یعنی جھوٹ جو ہے بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آشکار ہو جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یوں جو ہے جھوٹ بولنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو سچی بات بازو کا سچی بات کرنے کے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ آپ سچی بات کر دیں گے تو وہاں جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے، تھوڑی سی خفت ہوگی پریشانی ہوگی، لیکن ایک بڑی مصیبت سے آپ بچ جائیں گے.
سبحان اللہ،
بہترین جواب ہو جائے گا یہ.
جی کیا بات ہے، ذہن بنا لے بندہ کہ ہر بات کا فل فور جواب ہر دفعہ نہیں دینا. بیٹھک میں بیٹھے ہیں دوستوں کی جواب نہیں چلے گا، بھائی ٹاپک چینج ہو سکتا ہے، اور کوئی بات ہو سکتی ہے. ہم شیخ طریقت امیر علیہ سنت احمد برکاتہم العالیہ کو مدنی مذاکروں میں دیکھتے ہیں، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال آیا. اب امیر اہل سنت ہیں اور پھر سوالوں کے جوابات سے جو علماء ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا علمی ہستی ہیں یہ. اور جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا جواب ہم تھوڑی دیر میں شامل کرتے ہیں، یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر بات کا جواب وہ بھی فوراً دے دیا جائے ضروری نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد. یا امیر سنت کو یہاں تک فرماتے سنا گیا کہ اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ شامل کریں گے، تو آئندہ سے مراد وہ اگلے مدنی مذاکرے میں کل شامل کریں گے. اس طرح کی باتیں جب اتنے بڑے افراد کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بولنا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، شرعی رہنمائی چاہیے تو پھر اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت درکار ہے، شرعی رہنمائی کرنی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ سمجھ بوجھ کے ساتھ رہنمائی کی جائے. میسیجز کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں. میسیج کیا گیا ہے کہ جنید اتاری کی آواز میں نعت سنا دیجئے. سبحان اللہ فروم نام مجھے پڑھنے میں نہیں آ رہا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ایک اور مرتبہ اس کی فرمائش لکھی گئی ہے، لکھا گیا ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی منقبت سنا دی جائے. اویس بھائی جو کلام زیادہ مناسب سمجھیں وہ سنا لیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ خالد بھائی اپنی پسند کا کلام سنا دیں تو سنوا دیتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کریم خیر فرمائے گا. اویس بھائی بہت اچھے، اب تک جو ہم نے ان سے کلام سنے ہیں بہت اچھے پڑھتے ہیں. ابھی اویس بھائی کی طرف پڑھتے ہیں اور کچھ کلام سنا. اویس بھائی
نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا. Shafiq جام الفت نبی رحمت شفیع امت، اگر
سبحان اللہ. چند اشعار کلام کملی والے محمد کے، آپ کے نام.
زلفا والا دکھی دلا دا سہارا، دکھی دلا دا سہارا، کالیا زلفا والا دکھی دلا دا سہارا، دلا دا سہارا، قسم خدا دی منو سب نالو پیارا، سب نالو پیارا، کملی والے صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنیا کے غریباں دی بان بھر لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنیا کے غریباں دی بان بھر لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنیا کے غریباں دی بان بھر لائی، میری بخشش وسیلا محمد دا نام، میری بخشش وسیلا محمد دا نام، جنیا کے غریباں دی بان بھر لائی، کملی والے کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنیا کے غریباں دی بان بھر لائی، سہارا نہیں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنیا کے غریباں دی بان بھر لائی، کملی والے کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنیا کے غریباں دی بان بھر لائی،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. اللہ رب العالمین جل وعلا مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں دونوں جہانوں میں ہمیں عطا فرمائے، دنیا آخرت میں ہمیں عطا فرمائے، قبر و حشر میں ہمیں عطا فرمائے. حضور کی برکتوں کے بغیر کہاں گزارا ہے.
اللہ اکبر. میں غریب بے سہارا, میر علیہ سنت کا شعر, میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا, مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے. یہ مدنی مدینے والے کی طرف ایک لو ہے, اللہ کریم جل وعلا اس لو کو لگائے رکھے. آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں سیگمنٹ کو ایک نظر معاشرے پر. مبلغ دعوت اسلامی مولانا صوبان اتاری رحمت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہیں اور ٹاپک ہے موٹاپے کی بڑھتی ہوئی وجوہات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں خالد بھائی؟
الحمدللہ علی کل حال, اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہے, آپ خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین,
ماشاءاللہ, اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے. ویسے صوبان بھائی آپ کی ہیلتھ تو اچھی ہے ماشاءاللہ, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟
بس ایسا یہ ٹاپک ہے کہ دنیا کے اس وقت 39% لوگ وہ اس میں مبتلا ہیں, تو ہم مدنی چینل کے ذریعے ہر اس بات کو ایڈریس کرتے ہیں جو جنرل پبلک کو ڈسٹرب کرتی ہے, جو عوام کے لیے ضروری ہے اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنا, اور پھر الحمدللہ اس پہ شرعی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں.
جس طرح ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان میں عرض کروں, حضور نے ارشاد فرمایا, خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے. تو ظاہر ہے اسی بات کے پیش نظر مدنی چینل کی ٹرانسمیشن بھی آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اور صوبان بھائی کا یہ ٹاپک بھی ہے.
جی بالکل ایسا ہی ہے, اور الحمدللہ ہمارے ساتھ علماء موجود ہوتے ہیں جو ہر ہر ٹاپک پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں, جس طرح رکن شورا شاہد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ ہم جس بھی ٹاپک پر بات کریں ہمارے پاس الحمدللہ شرعی رہنمائی ہوتی ہے. دعوت اسلامی کی 107 مجالس بن چکی ہیں الحمدللہ, ڈپارٹمنٹس ہیں, اور مدنی مرکز کی طرف سے ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ بالکل کوشش کی جائے, بلکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہماری جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی کوئی مدنی اسلامی بھائی یعنی عالم دین موجود ہوں جو کہ ہماری رہنمائی فرمائے. اسی طریقے سے الگ الگ شعبہ جات بھی بنے ہوئے ہیں, تو اسی طریقے کے پیش نظر ہم سیکیورڈ رہتے ہیں, ہمیں سیکیورٹی رہتی ہے کہ جو بھی ہم کلام کریں گے انشاءاللہ عزوجل وہی کلام ہوگا جو کہ شریعت کے عین مطابق ہوگا.
کیا فرمائیں گے, کیا ریزن ہے, کیوں بڑھ رہا ہے موٹاپا؟ اور پہلے تو یہ بتائیے کہ موٹاپا کہیں گے کس کو؟ کیا صرف پیٹ نکل جانا یہ موٹاپا ہے یا اور بھی کوئی چیزیں اس میں شامل ہیں؟
اصل میں اس میں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ جب بھی کسی ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں تو سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ اس ٹاپک کا مطلب کیا ہے, اور اس کو اس کی جینرک ٹرم کے اندر اور پھر ایک عوامی انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ در حقیقت اوبیسٹی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں اوبیسٹی, اور چونکہ یہ لفظ میں بار بار استعمال کروں گا اس لیے میں پہلے عرض کرتا چلوں کہ اوبیسٹی کا ورڈ جو ہے یہ موٹاپے سے ریلیٹ کرتا ہے. اور اوبیسٹی کا مطلب کیا ہے, وٹ از دا میننگ آف اوبیسٹی؟ موٹاپے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایکسیسو فیٹس ہوں یعنی چکنائی کی مقدار زیادہ ہو, اور اس کا وزن اتنا ہو جو کہ وزن صحت مند نہیں ہے. یعنی صحت مند وزن کی ایک ڈیفینیشن ہے, ایک تعریف ہے, اور اس کا وزن جب اس صحت مند وزن سے زیادہ ہو جائے اس کو موٹاپا کہا جائے گا. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اوبیسٹی از ناٹ اونلی سم تھنگ آف کاسمیٹک کنسیڈریشن, جس طرح آپ نے فرمایا پیٹ نکل جائے. اب یہاں پر موٹاپے کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ خوبصورتی میں فرق ڈالتی ہوئی چیز ہے یا جسم ڈس فگر ہو گیا, پہلے انسان موٹا نہیں تھا اب انسان موٹا ہو گیا اس کا پیٹ نکل آیا, تو صرف یہی موٹاپا ہے. نہیں, بلکہ اوبیسٹی از اے کرونک النس وچ لیڈس ٹوورڈز کارڈیو ویسکولر ڈیزیز, ڈائبٹیز اینڈ بلڈ پریشر. یعنی موٹاپا صرف خوبصورتی میں ہی کمی نہیں کر رہا, انسان کا پیٹ نکل آیا تو ڈس فگر ہو گیا, بلکہ یہ ایک بیماری ہے اور کرونک النس ہے. کرونک النس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے اب الگ نہیں ہوگی. یہ میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیریس چیز ہے جس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا, اب موٹاپے کی جو ویسے ڈیفینیشن ہے سائنٹیفک ڈیفینیشن, یعنی ایک آدمی کہتا ہے وہ پریشان ہے, ہماری یہ بات اس نے سنی اور اب وہ سوچ رہا ہے کہ واقعی اس کا وزن کتنا ہوگا تو اس کو موٹا کہا جائے گا, کتنا وزن ہوگا تو اس کو اوبیس کہا جائے گا کہ یہ موٹاپے کا شکار ہو گیا. اس کے لیے ایک جو انٹرنیشنل گائیڈ لائن پہ فارمولا ہے میں وہ ڈسکس آپ سے کروں گا.
جی,
تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے لیکن یہ ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہوگا. تو میں سب سے ہی گزارش کروں گا جو مدنی چینل پر اس وقت تشریف فرما ہے ہمارے حاضرین ناظرین اور ہمارے منچ پر جو موجود ہے, ہمارے کیمرہ مین جو موجود ہیں اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم جو موجود ہے, سارے اس کو بہت غور سے سنیں. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ فوراً اس فارمولے کو اپلائی کریں اپنے اوپر, اور اگر اس کا ریزلٹ صحیح نہیں آتا تو فوراً اس کے اوپر ایکشن لیں. اب غور سے سنیے گا کہ یہ فارمولا کیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے
بی ایم آئی, باڈی میس انڈیکس. پہلے اس کی اہمیت سن لیجئے. دنیا میں اس وقت 39% افراد اوبیس ہے, یعنی وہ موٹاپے کا شکار ہیں, اور یہ تعداد گزشتہ 5 سالوں میں 3 گنا بڑھ گئی ہے. یعنی موٹاپا اتنا جلدی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے بی ایم آئی یعنی باڈی میس انڈیکس, یہ جو فارمولا ہے سائنس میں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے باڈی کے اوپر اپلائی کریں اور اس کا ریزلٹ جو آتا ہے اس کو پھر اینالائز کریں. دیکھیں یہ فارمولا ایسے ہوگا, انسان کا وزن کلو گرام میں
جی,
اس کو منہ پر رکھیں گے, اور انسان کا قد میٹر میں جی, اور اس کا اسکوائر لے لیں گے یعنی اس کو سے ملٹی پلائی کر دیں گے. جب ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو جو ہمارے پاس چیز آئے گی, جو عدد آئے گا اس کو باڈی میس انڈیکس کہتے ہیں. جی, مثال کے طور پہ اگر میرا وزن 60 کلو ہے, میں جی مثال دے رہا ہوں, اگر میرا وزن 60 کلو ہے تو میں 60 کلو کو اوپر لکھوں گا, اور نیچے میرا قد 5.5 فٹ ہے, 5.5 فٹ ہے, 5.5 فٹ کو پہلے میں میٹر میں کنورٹ کروں گا, وہ بن جاتا ہے 1.67, اس کا اسکوائر لوں گا یعنی اس کو اس سے ملٹی پلائی کر دوں گا, اب ان دونوں کو تقسیم کروں گا تو یہ بنتا ہے 21, یعنی میرا بی ایم آئی 21 ہے. اسی طرح خالد بھائی بھی اپنا دیکھیں, ان کا تو بی ایم آئی بہت کم ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت دے اور مزید سلم سمارٹ رکھے. اس میں سب سے پہلے اوپر ویٹ ان کے جی آئے گا, اپنا وزن کلو گرام میں نکالیں, اور اس کے نیچے آپ نے اپنی ہائٹ, عام طور پہ فٹ میں ہی نکلتی ہے, فٹ کے اندر 4 فٹ ہے, 5.5 فٹ ہے, 6 فٹ ہے, اس کو میٹر میں کنورٹ کریں. میٹر میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے, آپ گوگل پہ جائیں, اس کو لکھ دیں, ایک دم سے میٹر میں کنورٹ کر دے گا. اس کے بعد اس کا اسکوائر لیں, ان کو ڈیوائیڈ کریں تو بی ایم آئی آ جائے گا. اب یہاں پہ دیکھ لیں, اگر آپ کا بی ایم آئی وہ 18 سے کم ہے تو آپ انڈر ویٹ ہیں, آپ کا وزن کم ہے. اگر آپ کا بی ایم آئی 18 سے لے کے 24 کے درمیان ہے تو یہ آپ کا نارمل ویٹ ہے, نارمل ویٹ ہے. اور اگر آپ کا بی ایم آئی 25 سے 29 ہے تو آپ اوور ویٹ ہو چکے ہیں, اور اگر آپ کا بی ایم آئی 30 ہے تو آپ اوبیس ہے, باقاعدہ موٹاپے کا شکار ہے, اور اگر کسی کا بی ایم آئی 40 ہو گیا ہے تو اب اس کو آپریشن کی ضرورت ہے,
ذریعے
اس کا موٹاپا کم کیا جائے. تو یہ بی ایم آئی یہ دنیا میں سب سے بڑا سٹینڈرڈ ہے, 35 سال اور اس کے اوپر لوگوں کا, کہ یہ لوگ موٹے ہیں یا نہیں ہیں, آر دے اوبیس اور ناٹ. تو یہ بی ایم آئی جو ہے یہ ہمیں فوراً اپنا نکال لینا چاہیے اور یہ نکالتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم اوبیس یعنی موٹاپے کا شکار ہیں یا نہیں.
آپریشن اس کے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے یا ڈائٹ سے بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے, ڈائٹ سے بھی بندہ کنٹرول کر لے؟
مطلب آپریشن کروانے اگر کوئی جائے اور کہے کہ جی میں آپریشن سے کم کرنا چاہتا ہوں, تو پھر اس کا بی ایم آئی کم از کم 40 ہونا چاہیے, کیونکہ ساری بات ہے سرجیکل انٹروینشن ہے, اور 40 بی ایم آئی اگر ہو گیا ہے تو پھر ڈاکٹرز کنسیڈر کرتے ہیں, کیونکہ آپریشن کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں, آپریشن کے لیے تو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا.
بندہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے نا کہ آپریشن ہوگا مطلب کاٹا جائے گا اور چیرا جائے گا, ویسے ہی وہ کہتا ہے نہیں یار بس پھر ایسے ہی گزار لیں گے, جب مرنا ہی ہے تو پھر ایسے مر جائے.
دیکھیں پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیز جو ہے, اگر آپ موٹاپے کے علاج کی بات کرتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ خود سے علاج کرنا ہے, تو سب سے جو اس کے اندر اہم 3 چیز ہے نا خالد بھائی, وہ ہے کنسسٹنسی یعنی استقامت اور روز کوئی کام کرنا. دیکھیں میں آپ کو یہاں بتا دوں, دنیا میں ہر چیز کے اندر جو اہم ترین جوہر ایک انسان کے اندر ہو سکتا ہے نا, وہ پرسسٹنسی اور ڈٹرمینیشن ہی ہے, یعنی استقامت کے ساتھ کوئی کام کیا جائے. دیکھیں ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا, ایک دم سے یعنی اگر کوئی بندہ کہے کہ وہ پری کی چھڑی آئے گی کارٹونوں کی طرح اور وہ اوپر سے ایسے جائے گی اور سارا کچھ وہ تبدیل ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا,
ایسے نہیں ہوگا.
اور یہ تھوڑی 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 چیزیں ہوتی ہیں جو مل جاتی ہیں آپس میں اور پھر ایک رزلٹ نکلتا ہے. اب دیکھیں میں بات کرتا ہوں, ایک بندہ ہے اس کا پیٹ نکل آیا, اب وہ ایکسرسائز کی کوشش کرتا ہے, وہ باہر جاتا ہے, باہر جا کے ایکسرسائز کر کے آتا ہے, وہ جب آئے گا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے گا کیا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی, نہیں آئے گی. وہ اگلے دن پھر جاتا ہے, پھر چہل قدمی کر کے آتا ہے, ایکسرسائز کر کے آتا ہے, جم کے اندر کچھ ایکسرسائز کرتا آتا ہے, پھر دیکھتا ہے شیشے میں نہیں تبدیلی آئے گی. وہ اپنی تبدیلی کو روز نوٹ کرے گا, اس کو کچھ تبدیلی نظر نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اسکول جانے والا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ روز اسکول جاتا ہے واپس آتا ہے اور آ کے اپنی تعلیمی معیار کو اگر دیکھے تو کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. ایک دن میں کیا تبدیلی آتی ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد ہوگا ضرور. کب ہوگا, کس ٹائم پر ہوگا, میں اور آپ بتا نہیں سکتے, لیکن ہوگا ضرور اگر وہ مستقل لگا رہے گا. تو موٹاپے کے اندر کنسسٹینسی یعنی کمٹمنٹ وتھ دا کاز کہ اب میرا وزن بڑھ گیا ہے, مجھے دو کام کرنے ہیں. یعنی موٹاپے کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین جو دو طریقے ہیں وہ کیا ہے, ہیلدی ڈائٹ پلان اور ریگولر ایکسرسائز. یعنی اپنے ڈائٹ پلان کو جو کہ آپ کا کھانے کی روٹین ہے اس کو مناسب رکھیں, اور نمبر دو اپنی ریگولر ایکسرسائز کو نہ چھوڑیں. جب آپ یہ دونوں کام بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ کہ آپ کا وزن کم نہ ہو. اچھا یہ فیٹس ایکسیسو کیوں جمع ہوتے ہیں, جسم میں چکنائی کیوں جمع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو بات یاد رکھیں کہ فیٹس کی ضرورت ہے, جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, انسان کے جسم میں فیٹس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ کھانے کو سٹور کرتے ہیں, انرجی کو سٹور کرتے ہیں, شاک ابزاربشن ہوتی ہے ان کے ذریعے, باڈی کے اندر ان کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ زیادہ ہو جائیں گے اب اس کو موٹاپا کہا جاتا ہے. دیکھیے یہ کیلوریز ہوتی ہیں, جس طرح ہم اگر دودھ لیتے ہیں تو دودھ کو لیٹر میں ناپتے ہیں اور انسان کے وزن کو کلو گرام میں ناپتے ہیں, اسی طرح کیلوریز یہ انرجی کا ایک یونٹ ہے کہ کتنی کیلوریز آپ نے کھائی, یعنی کتنی انرجی آپ نے لی. میں نے ہاتھ ہلانا ہے, میں نے چلنا ہے, میں نے سونا ہے, میں نے کام کرنا ہے, تو مجھے انرجی چاہیے. وہ انرجی کہاں سے آئے گی, وہ کیلوریز کے ذریعے. اب ایک مرد کو دن میں 2500 کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں اور ایک عورت کو دن میں 2000 کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں. یہ میں ایوریج بتا رہا ہوں, اگر کسی کا کام زیادہ ہے, مزدوری کرتا ہے یا اس کا کام زیادہ ہے تو اس کو کیلوریز زیادہ چاہیے, لیکن بہرحال ایک ایوریج دنیا میں 2500 کیلوریز مرد کو اور 2000 کیلوریز عورت کو چاہیے. اب
روٹین کے حساب سے ریکوائرڈ ہوگی کہ آپ روٹینلی ورک کیا کر رہے ہیں اور کتنی زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں, کتنی زیادہ مشقت کا کام کر رہے ہیں, اسی اعتبار سے آپ کو پھر کیلوریز بھی چاہیے ہوں گی.
ایج بھی ہے اس میں, عمر اس بندے کی کتنی ہے اور میٹابولزم کا ریٹ کتنا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے, تینوں آپ نے یہ باتیں دیکھنی ہے. لیکن ایوریج عام طور پہ جو نکالی جاتی ہے حالت میں وہ عام عوام پر نکالی جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ چاہیے ہوتی. اب ایک انسان, ایک مرد ہے, اس کو 2500 کیلوریز چاہیے. اب دیکھیں وہ 3000 کیلوریز کھا رہا ہے, اب باقی 500 کہاں جائیں گی, جا تو پیٹ میں ہی رہی ہے نا. اس کو 2500 چاہیے تھیں اور وہ 3000 کھا رہا ہے, وہ جو باقی 500 اس کے پیٹ میں جا رہی ہیں وہ کہاں جائیں گی, اب پیٹ میں تو چلی گئی. اب جسم ان کو سٹور کر لے گا, جسم ان کو سٹور کر لے گا. جس طرح آپ کے گھر کے اندر 2 کلو پیاز چاہیے تھے اور آپ 3 کلو لے آئے, 2 کلو تو چاہیے, باقی کلو کہاں جائے گا, وہ سٹور ہو جائیں گے, ان کو محفوظ کر لیا جائے گا. تو جو زیادہ کیلوریز آپ کھا رہے ہیں آپ کا جسم قدرتی طور پہ ان کو محفوظ کر لیتا ہے اور اسی کو موٹاپا کہتے ہیں. سمپل ڈیفینیشن موٹاپے کی ہے. تو کیلوریز کو آپ اتنا لیں گے جتنا آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, جتنا آپ اس کو جلا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو موٹاپے کی سب سے بڑی وجہ دنیا میں ہے وہ فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے, یعنی انسان چلتا نہیں ہے. ہماری زندگی آج لفٹ کے اوپر ہے, پہیوں کے اوپر ہے, ہماری زندگی اس سیڑھیوں پر نہیں ہے, ہماری زندگی گاڑی پر ہے, پیدل نہیں ہے. ذرا سا کام بھی ہمیں ہو, ہمیں 2 wheel یا 4 wheel گاڑی چاہیے ہوتی ہے, ہم یہ نہیں تکلف کرتے کہ سیڑھیاں چڑھ لیں, لفٹ کو چھوڑ دیں. یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. بلکہ جو دنیا میں سٹینڈنگ ڈیسک بھی آ گئے ہیں, سٹینڈنگ ڈیسک. سٹینڈنگ ڈیسک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چل نہیں سکتے کم از کم کھڑے تو ہو جائیں, کھڑے رہیں. کھڑے رہنا بھی وہ بیٹھنے سے بہتر ہے.
مہربانی کریں, کھڑے ہو جائیں.
کھڑے ہو کے کام کریں. باقاعدہ میں نے دیکھے ہیں خالد بھائی سٹینڈنگ ڈیسک ہے کہ کھڑے ہو کے کام کریں تاکہ کم از کم آپ کی باڈی اس لیول پر نہ جائے. اور نمبر دو اوور ایٹنگ, یعنی کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا احساس نہ کرنا اور اوور ایٹنگ کرتے چلے جانا. اور کھانے میں اگر دیکھا جائے اوور ایٹنگ میں تو پوٹیٹو چپس, جو چپس ہوتے ہیں آلو, ویسے بھی اگر کھایا جائے, اور فیٹس کی چیزیں جیسے چیز ہے پنیر کھائی جائے زیادہ, آئلی چیزیں کھائی جائیں جس کے اندر آئل زیادہ ہوتا ہے, تو یہ چیزیں انسان کو موٹاپے کی طرف لے جاتی ہیں.
ان چیزوں کے بارے میں دیکھا گیا ہے سبحان بھائی کہ نفس مانتا بھی نہیں ہے اور دل بھی ایسی چیزیں کھانے کا بہت زیادہ کرتا ہے. اور اگر اس کو یوں بھی دیکھیں ہم کہ بچپن سے ہی وہ بچے, کیونکہ اب جو جنریشن ہمارے سامنے آ رہی ہے تو وہ بیچاری غذا کو ویسے کم استعمال کرتی ہے جو کھانا پکتا ہے عموماً, یا جو چیزیں اس کی غذائی ضروریات میں شامل ہوتی ہیں, لیکن چیز کے نام پر, چیز سے مراد وہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز میں لے رہا ہوں, اس چیز کے نام پر یا جنک فوڈس کے نام پر وہ بہت جلدی آگے آ جاتی ہے اور ہاں بھائی یہ چاہیے. پھر وہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ تلی ہوئی چیزیں, ٹوماٹو کیچپ اور اس طرح کی ساری چیزیں, چپس کی آپ نے بات کی, ان چیزوں کو اتنا چاہتے ہیں لوگ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ امیر اہل سنت ہیں تو ایک جو پہلی مرتبہ ذہن جاتا ہے شخصیت سننے کے بعد, اسلامک اسکالر سننے کے بعد, وہ یہ جاتا ہے کہ یار یہ کوئی دین کی بات بتائیں گے, یہ آج ان کے پاس بیٹھیں گے تو یہ کوئی نماز روزہ حج زکات ان کی ہی بات کریں گے. لیکن ہم امیر علیہ سنت کی ذات میں بھی بڑی تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گا رکنے شورہ بھی اس بات میں ایڈ ہو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العلیہ تقریباً مدنی مذاکروں میں سبحان بھائی اس طرح کی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کھانے پینے پر دھیان رکھا جائے اور کس طرح کھایا جائے, وہ بزرگوں کا کھانے کا طریقہ, سنت آداب. آپ کا بھی ایک کلپ بہت وائرل ہوا جو دیکھا گیا کہ کھانا اگر ہاتھ سے کھایا جائے تو اس سے زیادہ فائدہ نصیب ہوتا ہے, زیادہ لذت آتی ہے. تو رکنے شورا کی طرف میں آؤں گا اور رکنے شورا سے یہ عرض کروں گا کہ حضور اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ جس طرح امیر اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تیل والی چیزیں اور اس غذائیت کے نام پر یا لذت کے نام پر ہم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں.
کھانے پینے میں اعتدال کرنا, اعتدال ضروری ہے
جی.
اور یہ بھی چیک کرنا ضروری ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور ہمارے جسم کو جو ہے وہ کس چیز کی حاجت ہے. اور پھر جو چیز جو ہماری حاجت کی ہے وہ بھی معتدل مقدار میں کھانی ہوگی.
صحیح.
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے.
بالکل.
تو آپ نے جو ہے آپ کے کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی بھوک کو تین حصے کر لیا کرتے.
اللہ اکبر.
اور یہی جو ہے وہ آپ نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ بھوک کے تین حصے کر لیا کریں. اور مدینہ شریف کے اندر صحابہ اکرام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے. اور یعنی بھوکے بھی رہتے, بھوک بھی برداشت کرتے, کھانا بھی کھاتے, یعنی ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھیں. تو لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کھاتے ہیں تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں, اور جو ہے وہ سوتے ہیں تو سوتے ہی چلے جاتے ہیں. تو یوں نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ پر جو ہے وہ اپنے جسم پر بھی نظر دوڑانی چاہیے اور اپنا جو ہے وہ وزن بھی کرتے رہنا چاہیے کہ میرا وزن کتنا ہو گیا. تو لہٰذا اپنی پسند اور ناپسند کو بھی دیکھنا چاہیے
جی.
ایک شخص کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کو کیلے اور دہی بڑے پسند تھے
جی,
اور وہ دہی کے اندر کیلوں کو کاٹ کے ڈالتے اور اسے کھا لیتے, اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا وزن بڑھ گیا. تو اب انہوں نے سوچا کہ میرا وزن بڑھ گیا ہے, اور وزن بھی کچھ جو ہے وہ زیادہ محسوس ہونے لگ گیا. جب انہوں نے اپنی خوراک پر غور کیا تو کیا دیکھا کہ جو چیز مجھے پسند ہے دہی اور کیلے, تو اب انہوں نے اس چیز کو ترک کر دیا. کیا میرا وزن بڑھ رہا ہے تو میں یہ نہیں کھاتا.
ٹھیک.
تو جیسے ہی اس چیز کو ترک کیا تو ان کا وزن بالکل صحیح ہو گیا. تو اس طرح جو ہے وہ ہمیں کھانے پینے میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے. اور شریعت نے جو ہمیں اس چیز سے منع کیا کہ اتنا کھا جانا کہ پیٹ خراب ہونے کا جو ہے ظن غالب ہو جائے, تو اتنا کھانا تو ویسے ہی حرام قرار دیا گیا, ناجائز قرار دیا, آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے.
اللہ
کہ ہم اتنا کھا رہے ہیں, پتا ہے کہ میرا پیٹ خراب ہو جائے گا, یقین ہے, تو اب اتنا کھا لیں گے تو ویسے ہی ہم گناہگار ہو جائیں گے.
سر تین باتیں آپ کی بات سے, ایک تو یہ بہت زیادہ کھانے والا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, یا سبحان بھائی کو میں چاہوں گا آپ ایڈ ہوں کہ سبحان بھائی دو باتیں یہ جو اسا صاحب نے ارشاد فرمائی کہ سوتے ہیں تو پھر سوتے ہی چلے جاتے ہیں, کیا اس کا بھی موٹاپے پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ اور اسی طرح استاد صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ بھوک کے تین حصے کرنا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، کیا یہ موٹاپے کی کمی کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟
اس میں یہ دونوں باتیں جو رکن شرکن نے ارشاد فرمائی بالکل ایسا ہی ہے جس طرح ہم نے بات کی کہ اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے، تو اوور ایٹنگ میں وہی بات ہے کہ 2000 کیلوریز چاہیے آپ کو اور 2000 کیلوریز ہی آپ کو انٹیک لینی ہے. اب اوور ایٹنگ سے مراد یہی ہے کہ 2000 کیلوریز چاہیے تھیں اور آپ نے 3000 کیلوریز لینی، 3500 کیلوریز لینی، اور وہ جو ایکسٹرا کیلوریز ہیں وہ جب ایکیومولیٹ ہوں گی، جمع ہو جائیں گی، تو انسان موٹاپے کی طرف جائے گا. اور سونے میں وہ آبویسلی وہ فزیکل انیکٹیویٹی ہے، یعنی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے کہ آپ نے جتنی دیر سو کے گزارا، سوتے ہوئے انسان ساری بات کوئی ایکٹیویٹی تو کرتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا، کوئی سپورٹس نہیں کرتا، کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا، تو اب وہ اس کا جسم وہ موٹا ہوگا. اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے سٹریس کی. اب ایک انسان کے سونے کی روٹین، اس کی کچھ ادویات ہوتی ہیں، کسی کی سائیکولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ دوائیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانے سے موٹاپا آتا ہے، اور کوئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ڈپریشن سر فہرست ہے کہ ایک انسان کو ڈپریشن ہے، ڈاکٹر اس کو سلا رہے ہیں. اب اس کو اس کا ذہن اتنا زیادہ عجیب سا ہو گیا ہے، بکھر گیا ہے، اتنا زیادہ وہ سوچتا ہے کہ اس کے ذہن کو شٹ ڈاؤن کرنا ضروری ہو جاتا ہے نا. آپ نے نوٹ کیا کہ اکثر جو مریض ڈپریشن کے ہوتے ہیں، انزائٹی کے ہوتے ہیں، ٹینشن کے ہوتے ہیں، دماغی امراض کے ہوتے ہیں، ان کو سلایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دوائی کھا کے سوئے رہتے ہیں، تو کرے کیا، اس کا دماغ جب جاگتا ہے تو صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، ادھر ادھر کی سوچتا ہے، اس کو سلایا جاتا ہے. اور ایسے مریضوں کے اندر بھی موٹاپا پڑتا ہے. اور فریکوینسی آف ایٹنگ بھی اس میں شامل ہے. فریکوینسی آف ایٹنگ سے مراد کیا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا، پھر کھایا، دوپہر کو کھایا، پھر شام کو کھایا، پھر رات کو کھایا، پھر رات کے بعد پھر رات کو کھایا، جس طرح عام طور پہ روزوں میں ہم کرتے ہیں، سحری کا کھانا ہوتا ہے، پھر افطار کرتے ہیں، پھر افطاری کے بعد، چونکہ افطاری میں کھانا تھوڑی کھایا ہوتا ہے، وہ تو چاٹ پکوڑے سموسے کھائے ہوتے ہیں نا، وہ کھانا تھوڑی ہے، پھر اس کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد چونکہ رات بہت لمبی ہے تو رات کے کھانے کے بعد اور سحری کے سے پہلے یہ بھی کھانا کھانا ضروری ہو جاتا ہے.
روزوں میں رمضان کی روٹین کے علاوہ بھی اب جو برنچ اور ہائی ٹی والا کلچر ایڈ ہو رہا ہے، یہ بھی دن میں پانچ کھانوں کی طرف تو جا ہی رہے ہیں.
بالکل ایسے ہی. اصل میں نا کھانے کی ٹیبل کے اوپر میں نے اس کے اوپر ایک سلسلہ کیا تھا، پروگرام کیا تھا. اصل میں خالد بھائی ہوتا یہ ہے فی زمانہ کہ کھانے کے دوران نا بندہ بڑا انٹیمیٹ ہوا ہوتا ہے. جب بھی کوئی بزنس ڈیل کرنی ہو یا کوئی بات کرنی ہو نا، تو اس میں کھانے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کسی کو کھانا کھلاتا ہے یا ڈائننگ ٹیبل پہ ہوتا ہے نا، تو انٹیمیٹ ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کے درمیان دوریاں کم ہو جاتی ہیں اور وہ ایک پرسنل اور انفارمل موڈ میں آ جاتا ہے. تو بڑی بڑی بزنس ڈیلز جو ہیں، بلکہ ملکوں کے درمیان بڑی بڑی کووننٹس اور بڑے بڑے ایگریمنٹس، وہ کھانے کی ٹیبل پر ہوئے ہیں. تو آج کل یہ جو برنچ اور ہائی ٹی کا جو نام آیا نا، اس میں عام طور پہ بزنس میٹنگز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ناشتے سے اور لنچ سے پہلے ایک چیز انٹروڈیوس کی جائے اور دو بزنس مین بیٹھے ہیں تو بات چیت کرتے ہوئے وہ کوئی طے کر لیں. اچھا اب ہم اگر خالد بھائی آپ اجازت دیں تو کچھ تھوڑی موٹاپے کو کم کرنے کی باتوں کی طرف اگر ہم آ جائیں.
جی سبحان اللہ، ہمارے پاس لاسٹ 5 منٹس ریمیننگ اور اس میں ہم 2 منٹ میں سادھو سام بھی لینا ہے، تو آپ سمجھے کہ 3 منٹ ہیں.
اللہ تعالیٰ میں بیعت کرتا ہوں کہ ریمیڈیز کیا ہے. سب سے پہلے میں بند بھائی بند کر کے بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا. سب سے پہلے کنسسٹینسی، اپنے اندر یہ اعتماد رکھیں اور طے کر کے اٹھیں کہ میں نے انشاءاللہ اپنے وزن کو، اپنے بی ایم آئی کو نارمل حد پہ لے کر آنا ہے. سب سے پہلے اپنی کھانے کی ہیبٹس کو تبدیل کریں. کھانے کی ہیبٹس کو آپ تبدیل کیسے کریں گے؟ آپ کسی ماہر نیوٹریشنسٹ سے ملیں، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے یہ جو کہ آپ کے کھانے کے معاملات کو طے کرے گا. جس طرح بچہ ہے، اگر کسی کا بچہ موٹا ہو گیا، اوبیس ہو گیا، تو بچے کو ایک دم پتلا نہیں کریں گے، ایک دم سمارٹ نہیں کریں گے، کسی ڈاکٹر کے مشورے سے آہستہ آہستہ کریں گے، کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کو بھوکا نہیں رکھ سکتے، اس کی باڈی گرو بھی تو کر رہی ہے نا. تو ایک دم سے اپنے کھانے کے بارے میں خود سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ کسی ماہر سے پوچھ لیں. نمبر دو ویٹ لاس کی میڈیسنز بھی آتی ہیں لیکن وہ بالکل خود سے آپ نے نہیں لینی، اخبار میں پڑھ کے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے آپ کھانا شروع کر دیں اور اس کے کتنے نقصانات ہوں ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ نے نہیں لینی۔
آخر میں اس میں عرض کروں گا کہ بچے جب بھی آپ بچوں کی باڈی کے اندر بچے اوبیس ہو گئے موٹے ہو گئے اور بچوں کو اگر آپ دوبارہ نارمل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کوئی بھی دنیا میں باہر کے کھانے کا شوقین بن کے نہیں آتا۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں جس طرح خالد بھائی نے ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ جدید دور کے اندر ہمیں باہر کے کھانے فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کی عادت پڑ گئی ہے، تو یہ عادت پڑی ہے، ہم یہ عادت لے کر نہیں آئے، ہمیں اپنے بچوں کو عادت ڈالنی ہے۔ کس طریقے سے آپ اپنے فریج میں فروٹس رکھیں، اپنے فریج میں ویجیٹیبلز رکھیں، اپنا پانی کا انٹیک بڑھائیں، آہستہ کھانا کھائیں، اپنی پلیٹ کا سائز چھوٹا رکھیں، شوگری ڈرنک نمیر اہل سنت کے کہنے پر میں نے الحمدللہ بوتلیں چھوڑی تھی، آج 5-6 سال ہو چکے ہیں، شاید ان 5-6 سالوں میں میں نے 4 یا 5 یا 6 کاربونیٹڈ ڈرنکس جو بوتلیں ہوتی ہیں وہ پی ہوں گی۔ بہت ہی زیادہ یہ بھی مجبوری ہوئی کہ کسی کے پاس جانا ہوا، وہ شخصیت ایسی تھی تو وہاں پر پھر ہم نے منع بھی کیا لیکن وہ لے آئے تو پھر ہم نے پی لی، ورنہ ہم نہیں پیتے۔ اور اب حالت کم از کم اپنی بتاتا ہوں، میں یہ ہو چکی ہے خالد بھائی کہ میں بوتل پی لوں نا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ وہ میرے جسم کو عادت پڑ رہی ہے اس کی، اور یہ صرف امیر علیہ سنت کی ترغیب پر ہم نے کیا تھا۔ یہ بالکل اچھی چیزیں نہیں ہیں، بچوں کو اس سے دور رکھیں۔ اور اس وقت دنیا میں چائلڈ ہڈ اوبیسٹی یعنی بچوں کے اندر موٹاپا اتنا بڑھ چکا ہے، دنیا اس سے سٹرگل کر رہی ہے، ماں باپ کو عادت بدلنی ہوگی، بچہ نہیں مانے گا۔ بچے کو آپ یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں سمجھانے بیٹھیں گے اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اس کو کیا پتا موٹاپا کیا ہوتا ہے، اس کو تو کھانا اچھا لگ رہا ہے۔ تھوڑی سختی کے ساتھ، تھوڑی نرمی کے ساتھ، اپنے آپ کو مثال بناتے ہوئے، دسترخوان کے اوپر سبسٹیٹیوٹ لاتے ہوئے،
دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ زیادہ کھانا جو ہے وہ جانوروں کا طریقہ ہے،
جانوروں کا،
تو وہ ایک بالکل خود بھی بچوں کے سامنے لمٹ میں کھائیں، ان کو زیادہ پلیٹ بھری ہوئی نظر نہیں آئے گی تو ان کو خود اندازہ ہوتا رہے گا کہ پلیٹ اپنے سائز کی ہے لیکن میں نے کھانا خوراک اتنی نکالنی ہے جتنی میں کھا سکوں۔
خالد بھائی دسترخوان تو وہ چیز ہی نہیں آئے گی، بار بار جب آئے گی نہیں، آبویسلی بچے نے کھانا تو کھانا ہے، وہ اپنے آپ کو شفٹ کرے گا۔ پھل ہمیشہ کھانے سے پہلے کھائیں۔ میں نے امیر علیہ سنت کی زبان عزت سے سب سے پہلے یہ سنا تھا، بس میں ہر تحقیق میں پڑھا ہے کہ پھل کھانے سے پہلے کھائیں، پھل کھانے کے بعد میں نہ کھائیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے بھی جو ہے پوشن اچھی ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، مجھے پتا ہے یہ بات بہت سو کو اچھی نہیں لگے گی لیکن یہ بات ہے ضروری، کھانے کے بعد سگریٹ اور چائے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے پتا ہے دنیا میں بہت بڑی تعداد،
چہرہ اتارنے والی بات آپ نے کی ہے بالکل اینڈ میں،
بالکل یہ خطرناک بات ہے، مجھے اندازہ ہے یہ عادت کتنی ہے لیکن اس کا نقصان کتنا ہے، میں انشاءاللہ کسی اور دن اس پہ ڈسکس کروں گا۔ لیکن کھانے کے بعد فوراً بعد چائے اور سگریٹ یہ بالکل نہ پیئیں، اس سے صرف موٹاپا نہیں بلکہ بہت کچھ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے سبحان، میں انشاءاللہ اس بات کو پھر مزید کنٹینیو کریں گے اور پھر کسی سلسلے میں اس بات کو انشاءاللہ باقاعدہ موضوع سخن بنائیں گے۔ ابھی سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے، آپ سے بھی اجازت چاہیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کریں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ عزوجل پھر کسی روز سلسلہ لے کر دوبارہ حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، درست باتوں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط باتوں سے ہماری جان چھڑائے، اور سلسلہ پیش کرنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو رب العالمین اسے معاف فرمائے۔ آئیے ایک شعر صلاۃ والسلام کا۔
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری
سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے